الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يولد سبحانه فيكون في العز مباركا ولم يلد فيكون في ملكه مورثا حالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آج اگر کہ توقع نہ تھی کہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ سکے گا, اور غالباً یہی سبب ہے کہ منتظمین نے پروگرام لینے پہنچے بھی نہیں, اور خاص طور پر دوسرے علاقے سے آنے والے مومنین نے درخواست بھی کی تھی کہ گفتگو کے سلسلے کو آگے نہ بڑھایا جائے, مگر کیونکہ جس ہستی کا تذکرہ صرف ایک نشست کے اندر گفتگو کو مکمل کر لینا بہت مشکل ہوتا, اور اگر آج ایک وقفہ پڑ جاتا تو اس کے بعد صرف ایک ہفتہ ماہ رمضان سے پہلے ہمارے پاس تھا, اور اس ایک ہفتے میں گفتگو کو مکمل کرنا کم از کم ہمارے بس سے باہر تھا, اس لیے مناسب یہی سمجھا گیا کہ اس سلسلے جس طریقے سے بھی ہو آگے بڑھایا جائے. جن کو شوق ہے وہ آ جائیں گے یا بعد میں ریکارڈ شدہ تقریر کو سن لیں گے. اب ہماری گفتگو اس امام کے بارے میں ہو رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں سب سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے اور جس کے بارے میں ہمیں سب سے کم معلوم. یہ انتہائی تعجب کی بات ہے کہ اگر بالفرض محال ہم اس وقت مدینے میں ہوتے کہ جب چھٹے امام کا دور امامت, یا اس وقت ہوتے کہ جب ساتویں امام کا دور امامت, تو کیا ہماری لاپرواہی کی یہی حالت ہوتی جو آج کل؟ اگر ہم اس دور میں ہوتے کہ جو تیسرے امام کا دور تھا, کربلا جیسا عظیم واقعہ پیش آ رہا, تو کیا اتنی ہی لاپرواہی اور بے توجہی کے ساتھ ہم بیٹھے رہتے اور اپنے امام سے تغافل و بے نیازی برتتے جو آج کل ہمارا خاص تھا؟ بعض اوقات جب سوچا جاتا تو ذہن میں یہی آتا کہ یقیناً یہی سبب تھا کہ ماننے والے ہزاروں تھے لیکن میدان کربلا میں زیادہ سے زیادہ 150 کی تعداد پہنچ سکی. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے دل میں جذبہ نہ ہوگا, جذبہ تو ہوگا, لیکن کسی کو اتنا ہوش نہ ہوگا کہ امام کے بارے میں اطلاع حاصل کی جائے, اور جب تک اطلاع آئی ہوگی اس وقت تک سارا معاملہ ختم ہو چکا ہوگا. تو یہ ایک انتہائی بدقسمتی کی بات کہ ہمارے اوپر اپنے حاضر امام, اپنے موجود امام کی طرف سے کئی ذمہ داریاں, اور ہمیں مطلق نہیں پتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہماری ذمہ داریاں کیا. بہرحال یہ گفتگو ابھی آتی بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ پورا سلسلہ امامت ایک تواتر کے ساتھ, ایک تسلسل کے ساتھ, ایک تاریخی دھارے کے ساتھ اپنے اپنے کام کو اپنے وقت پہ انجام دے رہا. پیغمبر اسلام کی زندگی میں منافقین جب اپنی ہر ممکن کوشش کر کے تھک گئے تو اس کے بعد ایک معاہدے کے اوپر دستخط کرائے گئے کہ جیسے ہی پیغمبر کا انتقال ہوگا ویسے ہی ہم آگے بڑھ کر پیغمبر کی حکومت پر قبضہ کریں گے. وہ حکومت کے جسے قائم کرنے کے لیے پیغمبر نہیں آئے تھے, مگر اسلام کی فتوحات کے نتیجے میں وہ حکومت قائم ہو گئی تھی. تو ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے کہ ہم فوراً اس حکومت کے اوپر قبضہ کریں گے, اور خانہ کعبہ کی مقدس سرزمین کے قریب اس معاہدے کے کاغذ کو دفن کیا گیا. چنانچہ ادھر پیغمبر اسلام کی آنکھ بند, یا جیسا کہ اس سے پہلے مسلسل ہم نے کہا کہ سازشوں کے تحت شمع نبوت کو بجھایا گیا, اس کے فوراً بعد بالکل اس طریقے سے کہ جیسے دشمن انتظار, بلکہ دشمن کو یقین ہے کہ کیا ہونے والا, فوراً پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے سب سے پہلا جو نعرہ لگا وہ یہ نہیں تھا کہ آج امت پیغمبر کا سوگ منائے, سب سے پہلی آواز جو بلند وہ یہ نہیں تھی کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پیغمبر کے گھر والوں کے غم میں شریک، بلکہ پہلی آواز ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوتی اور ادھر پہلی آواز جو مسلمانوں کے کان تک پہنچی وہ یہ تھی کہ خدا کی قسم اگر کسی نے محمد کی موت کے بارے میں کچھ کہا تو میں اپنی ننگی تلوار سے اس کے سر کو اس کی گردن پہ سے جدا کر دوں گا. اور کس نے یہ کہا؟ تاریخ بتانے کو تیار ہے، کچھ لوگ یہاں تک جو بہت ہی زیادہ حمایت کرنے والے بھی، وہ بھی اس واقعے سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ازراء عقیدت، اتنی محبت تھی انہیں پیغمبر سے، اتنی محبت تھی انہیں پیغمبر سے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی پیغمبر کی موت کا لفظ اپنی زبان کے اوپر لائے، اس لیے انہوں نے جوش محبت میں تلوار کو پھینک لیا. جبکہ یہی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ سن 3 ہجری میں میدان احد میں یہی وہ ہستی تھی کہ جس کے کان میں جب کفار کی یہ آواز پڑی کہ ہم نے محمد کو میدان جنگ میں قتل کر دیا، تو اس کا خود یہ کہنا کہ یہ جملہ سنتے ہی میرے ذہن میں خیال یہ پیدا ہوا کہ جب محمد مارے گئے تو اب ہم کس مقصد کے تحت لڑ رہے ہیں، اور اب ہم ہماری اور سامنے والوں کی دشمنی کیا، یہ سوچ کر میں میدان جنگ سے فرار اختیار کر گیا. وہاں پہ محبت نے یا وہاں پہ عقیدت نے اندھا نہیں کیا، بلکہ وہاں تو فوراً پہلی بات یہ ذہن میں آئی کہ اگر اس وقت پیغمبر انتقال کر گئے اور کفار طاقت میں ہیں تو مصلحت یہی ہے کہ ان سے تعلقات کو بنایا جائے، چنانچہ میدان جنگ کو چھوڑا گیا. اور وہی ہستی صرف چند سالوں کے بعد ایک مرتبہ یہ کہتی ہے کہ جب پیغمبر کا حقیقی وصال ہوا کہ جو پیغمبر کی موت کا تذکرہ کرے گا میں اپنی تلوار سے اس کے سر کو گردن پہ سے اتار لوں گا، یہ در حقیقت پیغمبر کی موت کی خبر کو چھپا کر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی ایک سازش تھی. اور اسلام نے بتایا کہ اس سازش کا پردہ اس وقت جاگ ہوا کہ جب مولا کائنات نے خانہ کعبہ کی مقدس سرزمین کے قریب موجود اس کاغذ کو نکالا، لیکن اس وقت مصلحت یہی تھی کہ خاموشی اختیار کی جائے. چنانچہ امیر المومنین گوشہ گمنامی میں چلے گئے اور وہ کام انجام دینے چلے گئے کہ جو کام امیر المومنین امام زمانہ کے لیے کر رہے تھے. سلسلہ وہاں سے امام زمانہ کا مل رہا کہ معلوم تھا، یقین ہو گیا کہ اب جو خلافت کو صحیح راستے سے ہٹایا گیا تو اب قیامت تک یہ خلافت صحیح راستے پہ نہیں آ سکتی، جب تک کہ قیامت سے پہلے وہ آخری امام ظاہر نہیں ہوگا. اور اسی لیے ہمارے یہاں ایک روایت کہ جتنے بھی مسلمان گناہ کرتے ہیں، بلکہ دنیا کا جو شخص بھی گناہ کرتا ہے اس کی ذمہ داری ان کے اوپر جاتی، اس کا عذاب انہیں ملتا ہے کہ جنہوں نے امیر المومنین کا خلافت کو نہ پہنچنے دیا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر اس وقت خلافت سیدھے راستے سے نہ ہٹتی، مولا کائنات کی ایک پالیسی تھی اور وہ پالیسی یہ تھی کہ عربوں کو پہلے مکمل اسلام بنایا جائے. پیغمبر کو کتنا عرصہ ملا تبلیغ کرتے ہوئے؟ صرف 2 سال. 9 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، 9 ہجری تک پیغمبر کو چین سے کہاں بیٹھنے دیا گیا؟ صرف 2 سال. 9 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 2 سال بعد 11 ہجری میں پیغمبر کا وصال ہو گیا. 2 سال کا عرصہ پیغمبر کو ملا، اتنے عرصے میں عربوں کی زبان پر تو اسلام آیا تھا، دلوں کے اندر اسلام نہ پہنچا تھا. ہاتھ پیروں کا اسلام تو بہت بات کی چیز. چنانچہ مولا کائنات کی پوری پالیسی یہ کہ عربوں کو مکمل طور پر سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک پہلے مسلمان بنا لیا جائے، اس کے بعد ان عربوں کو باہر کی طرف بھیج کر دنیا کے دوسرے غیر مسلم اقوام کو مسلمان بنایا جائے. اور اس کا ثبوت مولانا اپنی 5 سال کی مختصر سی خلافت کے دور میں دیا کہ جب اس زمانے میں ایران میں بغاوت ہوئی، پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی یمن اور عرب کے کچھ قبیلوں میں بغاوت ہوئی کہ ہم اس خلافت کو زکات نہیں دیں گے، اس لیے کہ زکات صحیح جانشین پیغمبر کو دی جاتی ہے، یہ صحیح جانشین پیغمبر نہیں. مولا کائنات خلیفہ بنے، ایران میں بغاوت ہو گئی. جیسا کہ گزشتہ تقریر میں بھی ہم نے کہا، یہ خیال ذہن میں نہ آنے پائے کہ ایران ہمیشہ سے مومنوں کا ملک، ایران میں ایک زمانے میں 70 دشمنان اہل بیت موجود. تو ادھر مولا کائنات خلیفہ بنے، جنگ جمل و صفین تو ہم نے پڑھی اور سنی، لیکن فوراً ایران میں بغاوت. تو 2 خلیفاؤں کو تخت پر بیٹھتے ہی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، ایک پہلے خلیفہ اور ایک حقیقی پہلے خلیفہ. لیکن اب دونوں کے طرز عمل میں وہی اختلاف جو ایک اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ اور طاقت کے زور پر بنے ہوئے خلیفہ کے طرز عمل میں ہوتا ہے. پہلے خلیفہ کو بغاوت کی اطلاع ملی، فوجوں کو بھیجا گیا، اور فوجوں کو بھیجنے کے بعد حکم دیا گیا کہ ہر ایک کی گردن کو اڑا دو. جبکہ حکم پیغمبر کے یہ جملہ آج کل بڑے تواتر سے کہا جا رہا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں ایسی تلوار چلی کہ اس کے بعد کبھی مسلمان مستعد نہ رہ سکے, اور کاش مسلمان حضرت عثمان کو شہید نہ کرتے تو آج وہی اتحاد و اتفاق رہتا. لیکن پہلی مرتبہ تلوار جو مسلمان نے مسلمان کی گردن پہ چلائی وہ جنگ جمل نہیں. آج یہ کہا جا رہا کہ جنگ جمل وہ پہلی جنگ کہ جب مسلمان کی تلوار مسلمان پہ چلی. نہیں, یہ بالکل غلط. علی کے دور حکومت میں پہلی مرتبہ مسلمان کی تلوار مسلمان پہ نہیں چلی. 11 ہجری میں خلافت اول اور اس وقت حکم دیا کہ جا کر ان تمام لوگوں کی بغاوت کو دبا دیا جائے, جبکہ حکم پیغمبر یہ تھا کہ خبردار جس بستی سے اذان کی آواز آئے کبھی اس بستی پہ حملہ نہ کرنا, اور جو شخص اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہہ دے چاہے دل میں اس کے اسلام نہ بھی ہو تب بھی اس کی زبان کی بات کا بھروسہ کر لینا اور اسے کبھی قتل نہ کرنا سوائے اس کے کہ وہ خود کسی کا قاتل ہو. ان واضح احکامات کے باوجود حکم دیا گیا کہ تلوار کے زور سے اس بغاوت کو دبا دیا جائے, اور اس کثرت کے ساتھ قتل عام کیا گیا کہ ہم اگر ناراض ہوں تو خیر بجا, لیکن حضرت عمر فاروق جیسی ہستی بھی ناراض ہوئی, اور اتنی ناراض ہوئی کہ تمام زندگی انہوں نے خالد ابن ولید کو جو اس قتل عام کے ذمہ دار تھے اپنے خلیفہ بنتے ہی پہلا کام یہ کیا, اتنی بڑی خلافت ہاتھ میں آ گئی پہلا کام یہ کیا کہ خالد کی معذوری کے پروانے پہ دستخط کیے, اور تمام زندگی اس کو چھوٹی سے چھوٹی فوج کی قیادت بھی اس کے حوالے نہ دی گئی. بظاہر آپ کو گفتگو موضوع سے بہت دور لگ رہی ہوگی لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولا نے وہ کام کیا جو امام زمانہ کے لیے تھا, اس لیے سلسلے کو یہاں سے ملانا پڑ رہا. تو اب اس وقت پہلی خلافت کے دور میں جبر کے ساتھ تشدد کے ساتھ تلوار چلا کے بغاوت کو دبایا گیا, اور جب مولا کائنات کے دور میں ایران نے بغاوت کی تو فوجیں نہیں بھیجی گئی, تلوار نہیں بھیجی گئی, مبلغین بھیجے گئے جو وہاں گئے, جانے کے بعد انہوں نے شکایتیں سنی, مطمئن کیا, اور اس کے بعد بتایا کہ مولا کا کیا مقام ہے جس کے نتیجے میں وہ بغاوت چند ہی مہینوں کے اندر ختم ہو کر رہ گئی. یہ فرق تھا دونوں خلافتوں کے اندر کہ ایک کی بنیاد تلوار پر تھی تو اس نے تلوار سے اپنے آپ کو بچانا چاہا, اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ شروع کی کہ آل محمد کے خلاف لوگوں کے دل میں نفرت اور بغاوت ابھرتی چلی جائے. اب مجبوری کی حالت میں بعض اوقات کھلی ہوئی باتیں کہنا پڑتی, تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات, اور کیونکہ ہمارا موضوع پہلے تین خلفاء کی خلافت نہیں, یہ تو انشاءاللہ رمضان میں انجمن قدام القرآن میں جب بحث ہوگی وہاں تفصیل سے ہم بیان کریں گے, لیکن ایک مختصر سا واقعہ نہیں بلکہ واقعہ کی جھلک تاکہ گفتگو جلدی سے اپنے موضوع پر شروع ہو جائے کہ روایتوں میں تاریخ کی روایتوں میں کثرت کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے عرب ہمارے کچھ قبائلی علاقے مثلا پٹھانوں کے علاقے ہیں ان کی طرح سے عربوں کی نیچر بھی کہ اگر پر دادا کے سکڑ دادا کے لکڑ دادا نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا تو اب اس کے پوتے کا پر پوتے کا لکڑ پوتا اس انتقام کی یاد اپنے دل میں لے کر بیٹھے گا, اور جہاں اسے موقع ملے گا وہ اپنے دشمن کے اوپر وار کرے گا. یہ عربوں کی ایک خاص عادت, اور 200-250 سال تک جنگ چلی صرف اس بات کے اوپر کہ اس دریا پر پہلے میرا گھوڑا پانی پیے یا پہلے تیرا گھوڑا پانی پیے. پانی پلانے والے بھی گئے, پانی پینے والا گھوڑا بھی گیا, بہنے والا دریا بھی سوکھ گیا, لیکن جنگیں ہیں کہ جاری ہیں, خون ہے کہ وہ بہ رہا. یہ فطرت تھی عربوں. تو جب اتنی لمبی لمبی انتقام کی باتیں کرتے تو وہ لوگ کہ جن کا سگا بھائی ابھی چند سال پہلے مارا گیا, جن کا سگا بیٹا ابھی چند مہینے پہلے مارا گیا, ان کے دلوں میں انتقام تھا. اسلام نے آ کر انتقام کی بات آگ کو ٹھنڈا کیا, اور اگر مولا کو تھوڑا عرصہ حکومت کا مل جاتا اور صحیح اسلام ان کے سامنے پہنچتا تو اس کے بعد عربوں کے دل سے یہ جذبہ نکل جاتا. لیکن ہوا کیا, ہمیں تو یہ واقعات ملتے ہیں حضرت عمر فاروق کا گزر ہو رہا. ایک مرتبہ جنگ بدر میں ایک ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی جو جنگ بدر میں مکے کے کافروں کی طرف سے آیا تھا, اب مسلمان ہو چکا. اب تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ملاقات ہوئی, اس نے سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا, اور بات چیت کیا شروع کی. ایک مرتبہ فوراً جنگ بدر کا تذکرہ کہ ایسا تجھے تو یاد ہوگا کہ تو جنگ بدر میں آیا لیکن میں نے تجھے کوئی نقصان نہ پہنچایا, اور نقصان پہنچاتا تو وہ کہ جو تلوار لے کے میدان میں نکلتا, جس نے میدان کی شکل نہ دیکھی ہو وہ نقصان پہنچائے تو کیسے. لیکن ذرا جملہ سن کہ میں نے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا, تجھے یاد ہوگا, اور تجھے یہ بھی یاد ہوگا کہ تیرے بھائی کی خون میں بہتی ہوئی لاش پڑی تھی اور علی اپنی تلوار لیے ہوئے اس کے سرہانے کھڑے. کیا یاد دلایا جا رہا؟ یہ یاد دلایا جا رہا کہ دیکھو علی نے تیرے بھائی کو قتل کیا تھا، کہ اگر اس نے بڑی مشکل سے انتقام کے جذبے کو ٹھنڈا بھی کیا تو یہ جملہ سن کر دوبارہ علی کے خلاف نفرت کا جذبہ ابھر آئے۔ ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار ایسے واقعات۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلی تقریر میں بتایا کہ امیر المومنین کی پالیسی یہ تھی کہ عربوں کو مکمل طور پر مومن بنا کر پھیلا دیا جائے اور اس کے بعد دنیا کی قوموں کو کردار کے ذریعے بدلا جائے، اور اس حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ فوج کو کبھی کیپٹل میں نہ رکھا جائے، فوج کو کبھی دارالخلافہ میں نہ رکھا جائے، ورنہ انقلاب کا خطرہ، ورنہ انقلاب آنے کا ڈر، اور خاص طور پر اس لیے کہ ابو سفیان تو کہہ بھی چکا کہ اے علی اگر آج کہیے تو پورے مدینہ کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ فوج کا رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں اور ابو سفیان کا مدینہ میں رہنا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں۔ ابو سفیان کا علاج تو یہ کیا کہ اسے شام کے صوبے کی حکومت دے دی، اور فوج کا علاج یہ کیا کہ اسے روم اور شام کی مملکتوں کو فتح کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دی۔ اس وقت ایران کی، روم کی اور شام کی مملکتوں کی حالت یہ کہ دیوار پوری ہل چکی تھی، کوئی معمولی سا دھکا دیتا تو وہ زمین پہ آ رہتی، چنانچہ یہ لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد معمولی سا دھکا دیا، فاتح روم اور فاتح شام اور فاتح ایران بن گئے۔ بہرحال مولا کائنات گھر کے اندر بیٹھ گئے، اور کس لیے بیٹھ گئے؟ کہ قرآن کی تفسیر کو تیار کیا جائے۔ یہ وہ تفسیر ہے کہ جو امام زمانہ کے ظہور کے وقت ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گی۔ تو تیاری شروع ہوئی اسی وقت کہ جب پہلی خلافت نے ہمارے حق کو حسب کیا تو اب ہم اپنے آنے والے قائم کا انتظار کریں گے اور وہی آ کر ہمارا اور تمام مومنوں کا انتقام لے۔ اب اگر امیر المومنین کی پالیسی کامیاب ہو جاتی تو دنیا کے اندر کوئی کافر، کوئی غیر مسلم نہ بچتا، کوئی گناہگار گناہ نہ کرتا، اور وہ روایتیں جو ہم پڑھتے ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت حالت یہ ہوگی کہ اگر کوئی عورت عرب کے کونے سے شام کے کونے تک سونے اور چاندی سے لدی ہوئی چلے تو کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہ ہوگا جبکہ وہ تنہا عورت ہوگی۔ وہ روایتیں جو ہم پڑھتے ہیں کہ لوگ 20-20 مہینے سفر کریں گے لیکن ان کا قدم کبھی زمین کے اوپر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اتنی سبزی، اتنی ہریالی ہوگی کہ گھاس، پودے، کھیت، پھل، پھول، اس کے علاوہ زمین پہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ وہ جو روایتیں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ماحول اور زمانہ آ جائے گا کہ گھر میں بیٹھنے والی عورتیں تک قرآن اور حدیث کی مدد سے اجتہاد کر کے اپنے ہر مسئلے کو حل کیا کریں گی، اور وہ جو روایتیں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی کہ امام کی حکومت کے بعد زمین اپنے سونے، چاندی اور ہر قسم کے ذخیرے کو باہر نکال دے گی اور دنیا کے تمام زہریلے جانور اپنے زہر کو فراموش کر دیں گے۔ ایک تفصیلی سلسلہ ہے روایات کا کہ ظہور امام کے بعد کیا تغیرات اور کیا تبدلات واقع ہوں گے، وہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں۔ تو یہ اگر مولا کو اسی وقت حکومت کا زمانہ مل جاتا تو مولا کے دور میں یا زیادہ سے زیادہ دوسرے امام کے دور میں یہ تمام تبدیلیاں واقع ہو جاتی، لیکن چونکہ امیر المومنین سے خلافت کو اور حکومت کو چھینا گیا چنانچہ اس کے بعد مسلمان غلط راستے پہ چلے، اور اتنے غلط راستے پر چلے، اتنے غلط راستے پر چلے کہ آخر وہ دور آ گیا کہ ابو ذر غفاری جیسے صحابی کو احتجاج کرنا پڑا اور ابو ذر غفاری کو جلا وطن کر کے انتہائی بے دردی کی موت مارا گیا۔ بہرحال انتہائی بدترین زمانہ آ لگا۔ اگر خلافت صحیح مقام پر پہلے دن پہنچ جاتی تو اتنے زیادہ نقصانات نہ ہوتے۔ تو اب جتنے گناہ، ان سب کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے کہ جنہوں نے پہلے دن خلافت کو اپنے مقام سے ہٹا دیا۔ اب پوری کوشش حکومت کی یہ تھی کہ آل محمد کے نام کو دبا دیا جائے، اور آل محمد کو اپنا نام نہیں بچانا، آل محمد کو اپنا نام نہیں پہنچانا تھا، اپنا مقصد بچانا، اپنے مقصد کو پہنچانا تھا۔ چنانچہ پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ آل محمد کا تحفظ کیا جائے۔ امیر المومنین نے گھر میں بیٹھ کر تحفظ کیا، امام حسن نے گھر کی تبلیغات کے ذریعے تحفظ کیا، پھر امام حسین اور چوتھے امام نے کربلا، کوفہ اور شام میں خطبات کے ذریعے ایک پوری کائنات کو، پوری دنیا کو ایک طرح سے بدل کے رکھا۔ وہ شام جہاں پر خاندان بنو امیہ اپنے سالوں کے پروپیگنڈے کے بعد لوگوں کے ذہن میں اپنے پروپیگنڈے سے یہ بات بٹھائی کہ ہم ہیں آل محمد، ہم ہیں اہل بیت رسالت، ہمارا رسول سے چچا کا رشتہ ہے، ہم سے زیادہ قریبی رسول کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ لیکن جب فاصلہ آل محمد کوفے سے شام گیا اور ہر مقام پر ایک نقیب، ایک منادی یہ آواز دیتا ہوا چلا کہ دیکھو یہ رسول کی بیٹیاں ہیں کہ جنہیں ہم اس حالت میں بازاروں سے لے کے جا رہے ہیں، تو اہل کوفہ اور شام کے کان کھڑے ہوئے. آج تک تو ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ رسول کے سب سے قریبی رشتے دار یہ خاندان بنو امیہ والے ہیں, لیکن آج یہ بیٹیاں یہ بیٹے یہ لفظ جو کان میں پڑے تو ایک مرتبہ وہ چوکنا ہوئے, اور جب چوکنا ہوئے تو اس وقت جناب زینب, جناب ام کلثوم, جناب فاطمہ بنت الحسین ان کے خطبات کانوں میں گئے. پہلے ہی اعلان کر رہی تھی یزیدی حکومت کہ یہ لوگ رسول کے بیٹے اور بیٹیاں, اور پہلے ہی اہل شام کا اعتقاد متزلزل ہونے لگا تھا کہ یہ کتنی عجیب بات ہم سن رہے ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یزید سے قریبی پیغمبر کا کوئی رشتہ دار نہیں, مگر یہ پیغمبر کی بیٹیاں کہاں سے آ گئیں, یہ پیغمبر کے بیٹے کہاں سے آ گئے, یہ پیغمبر کے نوازوں کا تذکرہ کہاں سے آیا. کوئی اور نہیں کر رہا, حکومت وقت کا آدمی یہ اعلان کرتے ہوئے چل رہا, تو اب اہل شام کے کان کھڑے ہوئے. ایک ذہنی دھچکا انہیں لگا, اور یہی سبب تھا کہ میرے مولا کیوں اپنے خاندان والوں کو میدان کربلا میں لے کے آئے تھے. اور اب جو قصر بھی رہی سہی وہ جناب زینب و ام کلثوم اور فاطمہ بنت الحسین کے خطبات میں پوری کر دی, اور یزیدیت کے تابوت میں آخری تین جامع جمعت میں چوتھے امام کے خطبے نے ٹھوک دی کہ جہاں صاف صاف اپنا تعارف کرا دیا. چنانچہ اب یزید کے خلاف بغاوت ہوتی ہے, یہ تفصیلات ہم بتا چکے ہیں جزیات, یزید کے خلاف بغاوت ہوتی ہے. آج یہ بڑی شدت سے کہا جاتا ہے کہ یزید نے توبہ کر لی تھی, اسی لیے تو آل محمد کو رہا کر دیا, مگر یاد رکھیے کہ یزید نے توبہ نہیں کی. جس دن یزید کے محل کو گھیرا شام والوں نے کہ رہا کرو ورنہ محل کو آگ لگاتے ہیں, اس دن یزید نے رہا کیا تھا. اب چوتھے امام کا کام, پھر پانچویں امام کے زمانے میں اب وہ وقت آ گیا, وہ کام جو میرے مولا کو کرنا تھا وہ آج پانچویں امام کو انجام دینا, کہ اب لوگ آل محمد کو پہچان گئے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آل محمد کو نہیں جانتے ہیں, چنانچہ اب انہیں آل محمد کا پیغام بتایا جائے. پانچویں امام اور چھٹے امام نے یہ کام کیا, ساتویں امام نے قید خانے میں زندگی گزار کے سادات اور مومنین کو قتل ہونے سے بچایا, اور ایک مرتبہ پھر مومنوں کو اتنا اکٹھا کر دیا. ہمارے جتنے بھی امام ان میں سب سے زیادہ اولاد ساتویں امام کی ہوئی. یہ ایک عجیب بات کہ سب سے زیادہ زندگی بھی قید خانے میں گزری, سب سے زیادہ مشکلات بھی ساتویں امام کو ہی, کہ بیک وقت تین خلافت کا دعویٰ کرنے والے کھڑے ہو گئے. ساتویں امام تو خیر تھے ہی امام برا, ایک طرف سے عبداللہ یا فہا آ گئے کہ میں امام, ایک طرف سے اسماعیل کے بیٹے محمد ابن اسماعیل آ گئے کہ میں امام. تو امام کے ابتدا میں بھی اتنی پریشانی, امام کی آخر کی تمام زندگی قید خانے میں, لیکن سب سے زیادہ کثرت سے اولاد بھی ہمارے ساتویں امام کی ہوئی. تو کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اب وہ وقت آنا تھا کہ سادات کو مظالم سے بچا کر اتنا مضبوط کرنا کہ آنے والی حکومتیں سادات کو, آنے والی حکومتیں شیعوں کو ایک پارٹی سمجھیں, ایک طاقت سمجھیں, یہ مت سمجھیں کہ جب یہاں ہم نے دبا دیا اب شیعوں میں اتنی طاقت آ جائے کہ آنے والی حکومت جھکنے پر مجبور ہو جائے. اور یہی ہوا کہ آٹھویں امام کا دور امامت آیا, ساتویں امام کی قید نے آٹھویں امام کے دور امامت میں مامون کو آٹھویں امام کے سامنے جھکایا. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ سب سے زیادہ خفلت ساتویں امام کی قید سے برتی جاتی ہے, اور صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس انہوں نے مظالم سہتے ہوئے زندگی گزاری, مگر ہمارے ہر امام نے یہ بنیادی نقطہ یاد رکھا کہ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ کبھی احمقانہ مظلوم نہ بنو, کہ تمہارے پاس طاقت ہو, تمہارے پاس بچاؤ کا ذریعہ ہو, پھر بھی ظلم برداشت کیے جاؤ کہ ہمارا کام تو ظلم برداشت کرنا نہیں, مقابلہ کرو ظالم کا, اور اس وقت مظلومیت کو سامنے لاؤ جب مظلومیت بھی کوئی فائدہ پہنچا رہی. تو ساتویں امام کے قید نے بہت بڑا فائدہ پہنچایا. آٹھویں امام کا دور حکومت آیا, دو سال آٹھویں امام نے دارالخلافہ میں گزارے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نویں دسویں گیارہویں سارے امام ابن الرضا رضا کے بیٹے کہلائے. اتنے معروف ہو گئے آٹھویں امام کہ جو پہلی دوسری تیسری معاویہ اور یزید کی خلافتوں نے جتنا چھپایا تھا اب بالکل اس کے الٹ ہو رہا کہ ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں رہا, لیکن ابن الرضا کے نام سے تیسری پشت تک لوگ پہچان رہے کہ یہ آل محمد میں سے ایک امام. یہ آٹھویں امام کے دو سال سے نویں امام پر بڑی مصیبت ڈالی گئی کہ ہم تربیت کریں گے. اب نویں امام کو ثابت کرنا کہ امام اپنے گھر کی تربیت سے امام نہیں بنتا, بلکہ خدا کے یہاں سے امامت کو لے کے آتا. اگر گھر کی تربیت سے امام بنا ہوتا تو مامون نے گھر میں رکھ کے تربیت دی تھی, امام نے اپنے اس مشن کو پورا کیا. اور اب دسویں امام پر ایک اور ذمہ داری آئی, وہ یہ ذمہ داری کہ آپ مدینے کو اسلامی مرکزیت سے ہٹنا. آج تک مدینہ اسلام کا مرکز تھا, دسویں امام آخری امام ہیں جو مدینے میں تعلیم دیں گے, ان کے بعد کوئی امام مدینے میں آ کے تعلیم نہیں دے گا. یہاں تک کہ امام زمانہ بھی ظہور مکے سے فرمائیں گے, دارالخلافہ صوفی اور کربلا کو بنائیں گے. تو مدینے کو آخری مرتبہ دسویں امام کو تعلیم دینا ہے, اور اس کے بعد مدینہ اجڑ جائے گا علمی اعتبار سے. چنانچہ دسویں امام نے مدینے کے مدرسے کو اس طرح تبدیل کیا کہ مدینے کے مومنین کو مدینے سے نکال کے بغداد منتقل کیا. یہ ایک بڑا اہم کام دسویں امام کا ہے کہ باقاعدہ مومنوں کی آبادی کو شفٹ کرایا مدینے سے بغداد اور ہندوستان کی طرف, جس کے نتیجے میں ہندوستان میں شیعت پہنچ گئی, اور اب بغداد میں مومنین آ گئے تاکہ امام سے رابطہ قائم کرنے میں آسانی رہے. اور پھر امام کو قید میں جانا پڑا, اور دسویں اور گیارہویں امام کی قید نے ترکوں کو مومن بنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ شیعوں کو اتنا مضبوط بنایا کہ 328 ہجری میں غیبت کا زمانہ ختم ہوتا, اور 337 ہجری میں وہ شیعہ کہ جنہیں تقریباً 350 سال سے تلوار کے ذریعے قتل کیا جا رہا تھا, اتنے طاقتور بن گئے کہ آج خلافت بنو عباس شیعوں کے ہاتھ میں آ گئی. یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ 337 ہجری میں وہ حالت ہو گئی تھی کہ خلافت جسے آل محمد سے چھینا گیا تھا ایک مرتبہ پلٹ کے دوبارہ شیعوں کے ہاتھ میں آئی. شیعوں کا خاندان تھا آل بویا, ایسی اس کے ہاتھ میں خلافت آئی کہ اب کس خلیفہ کو وہ چاہتے ہیں خلافت سے ہٹا دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں خلیفہ بنا دیتے ہیں. پوری خلافت ان کے ہاتھ میں ناچنے لگی. اسی لیے آپ کو خلافت بنو عباس کے آخری زمانے کے حالات کبھی نہیں پڑھائے جائیں گے, اس لیے کہ اس وقت خلافت دوبارہ شیعوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی. اور اس طریقے سے آئی کہ آل بویا وہ پہلے حکمران جنہوں نے باقاعدہ عاشورے کو تعطیل کا اعلان کیا, عاشورے کو یوم غم کی حیثیت سے منانے کا اعلان کیا, اور سیاہ لباس تمام مومنین کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے رائج کیا. ذرا تصور کریں کہ خلافت بنو امیہ اور بنو عباس جو حسین کے نام کو ذہنوں سے نکال پھینکنا چاہتے ہیں, آج وہی خلافت بنو عباس یہ اعلان کر رہی کہ عاشورے کا دن شوق کا دن, عاشورے کا دن سیاہ لباس پہنا جائے, عاشورے کے دن سارے کاروبار بند رکھے جائیں. اگر کہ ہمارے امام شروع ہی سے عاشورے کے دن کو غم کا دن منا رہے, لیکن باقاعدہ عوام کے سامنے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اب تک عاشورے کا دن یوم غم نہ بنا تھا. آج شیعہ اتنی طاقت میں آ گئے, یہ 50-60 سال کا عرصہ تھا, اس میں اتنی طاقت میں آ گئے کہ پوری خلافت ان کے ہاتھ میں, اور اس خلافت کے بعد اپنے احکامات انہوں نے نافذ کرنا شروع کر دیے. یہ دسویں اور گیارہویں امام کی قربانی, اور اب یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے بارہویں امام کی امامت کا دور شروع ہونے والا. حکومتوں نے انتظام کر دیا کہ بارہویں امام دنیا میں نہ آنے پائیں. ایک طرف حکومتیں وہ انتظام کر رہی, اور خدا وہ انتظام کر رہا کہ یہی حکومت سبب بنے گی بارہویں امام کی ولادت کا. چنانچہ حکومت نے تمام زندگی گیارہویں امام کو قید رکھا کہ نہ یہ رہا ہوں گے, نہ یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہیں گے, نہ بچے کی ولادت کا امکان ہوگا. مگر گزشتہ تقریر کا ایک واقعہ کہ جب عیسائی راہب کو میرے گیارہویں امام نے شکست دی اور اس کے فریب کا پردہ چاک کیا, لوگوں میں ایک حیجان پیدا ہوا کہ یہ کون ہے, ہم اسے نہیں پہچانتے تھے, یہ کون سی ہستی ہے. لوگوں نے ایک مرتبہ ان کے گھر آنا شروع کیا. اب حکومت مجبور ہو گئی کہ انہیں رہا کرے. چند مہینوں کے لیے رہا کیا گیا, اور انہی چند مہینوں میں 15 شعبان 255 ہجری کی رات آ گئی کہ جب امام زمانہ کے تولد کی تاریخ تھی. ابھی سے پہلے کہ امام زمانہ پر گفتگو کا سلسلہ چلے, دو تین اہم اہم باتیں, اس لیے کہ سلسلہ امامت کے گفتگو کا اختتام ہو رہا ہے. دو تین چیزوں کا بڑا تذکرہ ہے روایات کے اندر. ایک تو یہ, اگر کہ ہر امام ہماری ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے, اور حاجت کو پورا کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے, روایت یہ, اور یہ ہماری گفتگو کے اختتام کا ایک اہم موضوع بنے گا. روایت ہم ابھی بتا دیں. روایت یہ, اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دو تین منٹ کی گفتگو سنیں کہ کیونکہ پورے سلسلہ امامت پر گفتگو ختم ہو رہی اور صرف اب امام زمانہ کے بارے میں تھوڑا تذکرہ رہ گیا, تو اب پورے سلسلہ امامت کے اوپر ایک نظر ڈال دی جائے اور تھوڑا سا جائزہ لے لیا جائے. جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پورے سلسلہ امامت کے اندر چار اماموں کا نام علی ہے, چار اماموں کا نام محمد ہے, دو اماموں کا نام حسن ہے, اور باقی چار جو نام بچے, ایک حسین, ایک جعفر, ایک موسیٰ اور ایک جناب سجدہ کا نام. پورے سلسلہ امامت میں چار اماموں کی کنیت ابو الحسن ہے, ایک امیر المومنین کی, ایک ساتویں امام کی, ایک آٹھویں امام کی, ایک دسویں امام کی. گزشتہ تقریر میں غلطی سے یہ آ گیا کہ نویں امام کی کنیت ابو الحسن ہے, وہ غلط. پہلے امام کی ساتویں, آٹھویں اور دسویں امام کی. لیکن پہلے امام کو عام طور پر ابو الحسن کے لقب سے یاد نہیں کیا جاتا، اگرچہ حدیث کسی میں ابو الحسن کا لفظ ہے، لیکن روایات کے اندر ہمیشہ ساتویں آٹھویں اور دسویں امام کو ابو الحسن اول، ابو الحسن ثانی، ابو الحسن ثالث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور ہمارے دو ائمہ کی کنیت ابو محمد ہے، ایک دوسرا امام اور ایک گیارہویں امام. اور ہمارے دو ائمہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ایک تیسرا امام اور ایک چھٹے امام. البتہ فرق یہ ہے کہ جہاں مصائب کی روایتیں آئیں یا زیارت پڑھنے کا موقع آئے وہاں ابو عبداللہ سے مراد تیسرا امام، اور جہاں کوئی فقہی یا کوئی اخلاقی روایت آئے وہاں ابو عبداللہ سے ہمیشہ مراد چھٹے امام. ہمارے ائمہ میں سب سے کم عمر ہمارے نویں امام کی ہوئی، صرف 25 سال، اور سب سے کم مدت امامت ہمارے گیارہویں امام کی ہوئی، صرف 6 سال، اور سب سے زیادہ عمر مبارک ہمارے چھٹے امام کی تھی، 65 سال، اور سب سے زیادہ مدت امامت ہمارے ساتویں امام کی تھی، تقریباً 36 سال. یہی ساتویں امام کی اہم ترین خصوصیت کہ سب سے زیادہ امامت کی، سب سے زیادہ اولاد ہمارے ساتویں امام کی، اور سب سے اہم ہمارے ساتویں امام کا کردار ہے پوری تاریخ اسلام. اب ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اگر سے ہر امام ہماری ہر حاجت کو پورا کر سکتا ہے، لیکن کثرت کے ساتھ کچھ احکامات، مثلاً ایک حکم تو یہ ہے کہ مہینے کی ہر تاریخ کسی ایک امام سے منسوخ. آپ اس دن اگر دعا مانگو تو بہتر یہ ہے کہ اس امام کے حوالے سے دعا مانگو، اور آپ کو کتابوں میں تصدیق ملے گی ہر امام کی، ایک جملے کی تصدیق. صبح کی نماز کے بعد انسان آسانی سے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اس کو پڑھ سکتا. پہلی تاریخ پیغمبر اسلام کی تاریخ ہے اور ان کی تصدیق کتابوں میں موجود. دوسری تاریخ امیر المومنین کی تاریخ ہے، ان کی تصدیق کتابوں میں. تیسری تاریخ جناب سجدہ کی تاریخ ہے. چوتھی تاریخ دوسرے امام کی. پانچویں تاریخ تیسرے امام کی. چھٹی تاریخ چوتھے امام کی. ساتویں تاریخ پانچویں امام کی. آٹھویں تاریخ چھٹے امام کی. اور نویں تاریخ ساتویں امام کی. ہر امام کی تاریخ کو اسی امام کے حوالے سے دعا مانگی جائے تو زیادہ بہتر. ضروری نہیں، اب یہ تفصیل آ رہی، زیادہ بہتر ہے کہ ہر تاریخ کو اس امام کے حوالے سے، اسی امام کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس کے حوالے سے دعا مانگی جائے. پہلی تاریخ سے نویں تاریخ پہلے 9 معصومین کی تاریخیں، یعنی 9 معصوم ساتویں امام، اس کے بعد سے 2 تاریخیں 1 معصوم کی شروع ہوتی ہیں. آٹھویں امام کی تاریخ 10ویں اور 11ویں، 9ویں امام کی تاریخ 12ویں اور 13ویں، 10ویں امام کی تاریخ 14ویں اور 15ویں، 11ویں امام کی تاریخ 16ویں اور 17ویں، اور 18ویں تاریخ سے لے کر 29 یا 30 تک جب دعا مانگے امام زمانہ کے حوالے سے مانگے. اسی طرح سے دنوں کا خیال رکھنا بھی سنت. ابھی آپ کی مرضی ہے، چاہے مہینوں کا خیال رکھے چاہے دنوں. اب مہینوں اور دنوں میں ایک فرق ہے جو ابھی ہم بتاتے ہیں. ہفتے کا دن پیغمبر اسلام کا دن، اتوار کا دن امیر المومنین کا دن ہے، پیر کا دن دوسرے اور تیسرے امام کا دن، منگل کا دن چوتھے پانچویں اور چھٹے امام سے منسوب دن، بدھ کا دن ساتویں آٹھویں نویں اور دسویں امام سے منسوب دن ہے، یہ روایت بھی دسویں امام کی. جمعرات کا دن 11ویں امام کا ہے، اور جمعہ کا دن ہمارے امام حاضر کا ہے، ہمارے امام عصر کا ہے. اب روایتوں کے اندر ایک سخت ترین حکم دیا گیا. ایک حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ زیارت جامعہ، یہ ایسی زیارت ہے جو ہر امام کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، اور اس میں پورے ہمارے عقائد تفصیل کے ساتھ آ گئے ہیں. حاجی حسن بغدادی کا ایک واقعہ، حاجی علی بغدادی کا ایک واقعہ مفاتیح الجنہ میں موجود، اور کثرت کے ساتھ جس سے بھی امام کی ملاقات ہوئی اس امام کی جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، امام نے بار بار زیارت جامعہ پڑھنے کا حکم دیا. لیکن اس کے علاوہ حکم یہ کہ ہر دن اس امام کی زیارت پڑھی جائے، 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں تاکہ یاد رہے، ہر امام کی یاد ذہن میں رہے، اور ہر امام کے حوالے سے دعا مانگنے میں آسانی رہے، اور ہر مہینے کی تاریخ کو اس امام کے حوالے سے اس کی تصدیق پڑھی جائے. یہ تو 2 حکم ہیں کہ جو دن آپ کو بتائے گئے ان دنوں میں اس امام کی زیارت پڑھیں جس امام کا دن، اور جو تاریخیں بتائی گئیں ان تاریخوں میں اس امام کے واسطے سے دعا مانگے جس امام کا دن، اس امام کی تصدیق پڑھے جس امام کا دن. اور ایک تیسری روایت ہمارے یہاں یہ کہ اگر کہ ہمارا ہر امام ہماری ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ، ایک روایت یہ کہ خدا کو جب کوئی حکم نازل کرنا ہوتا ہے دنیا میں تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے وہ حکم پیغمبر کے پاس آتا ہے، پیغمبر امیر المومنین کو دیتے ہیں، وہ دوسرے امام کو، وہ تیسرے امام کو، وہ چوتھے امام کو اس طرح سلسلہ چلتا ہوا گیارہویں امام سے امام زمانہ تک اور وہاں سے اس فرشتے کے پاس پہنچتا ہے جس فرشتے کو یہ حکم لے کے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے. اسی طرح سے جب کسی مومن کی دعا آسمان کی طرف جاتی ہے یا جب کسی مومن کی حاجت آسمان کی طرف جاتی ہے یا جب کسی مومن کا عمل آسمان کی طرف جاتا ہے تو فرشتہ اسے لے کر پہلے امام زمانہ کے پاس جاتا ہے, وہ گیارہویں امام کو دیتے ہیں, وہ دسویں امام کو. سلسلہ چلتے ہوئے امیر المومنین پیغمبر اسلام اور وہاں سے بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے. تو اسی لیے کثرت کے ساتھ تذکرہ امام کے ہمارے لیے امام کے آٹھ حقوں کو ادا کرنا ضروری ہے. امام کے آٹھ حق ہیں جنہیں ادا کرنا آج کل کے دور میں ہمارے لیے ضروری ہے, اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہمیشہ مصیبت کی دعا امام زمانہ کے حوالے سے طلب کرے تاکہ فی الفور وہ آسمانوں میں پہنچ جائے. لیکن اس کے علاوہ بہار الانوار کی ایک روایت, ابو وفاء شیرازی نقل کرتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے علاقے کے حاکم ابو العباس نے قید کر لیا, اور قید کرنے کے بعد جب قید خانے میں مجھے ڈال دیا گیا تو میں روزانہ پیغمبر اسلام کے واسطے سے دعا مانگا کرتا. کئی دن گزر گئے لیکن میری دعا کو قبول ہونا تھا نہ قبول ہوئی, یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ جس دن مجھے یہ حکم سنایا گیا کہ کل تمہیں قتل کیا جانے والا. اب ہم پھر یہ بتا دیں کہ بظاہر گفتگو امام کے تذکرے سے ہٹ کر ہے, مگر کیونکہ پورے سلسلہ امامت پہ ایک نظر ڈال کر ربط بارہویں امام سے ملانا ہے, اس لیے تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیں. ابو وفاء شیرازی یہ نقل کرتے ہیں کہ جب کئی دن گزر گئے اور آخری قتل کی رات آئی, میں بڑا پریشان, میں بڑا گھبرایا, میں اس فکر میں کہ اب کروں تو کیا کروں. بہت دیر تک رویا, پیغمبر کے حوالے سے دعا مانگتا رہا. رات کو سویا تو خواب میں پیغمبر آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ اے شخص تیری کیا حاجت. میں نے اپنی حاجت بیان کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی تاخیر کے بعد میری حاجت کو پورا کرنے آئے. تو پیغمبر نے کہا کہ سن, تو اگر اس طریقے سے اپنی حاجت کو طلب کرتا کہ جو خدا نے مقرر کیا ہے تو تیری حاجت جلدی پوری ہو جاتی. یہ گھبرا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ کیا طریقہ ہے. پیغمبر کہتے ہیں کہ یاد رکھ, اگر کبھی تجھے آخرت کے بارے میں کوئی دعا مانگنا ہے, آخرت کا عذاب دور ہو جائے, آخرت چین اور آرام سے ملے, آخرت میں جنت ملے, آخرت کے بارے میں کوئی دعا مانگنا ہے تو میری بیٹی فاطمہ اور میرے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کے حوالے سے دعا مانگ, خدا بالفور تیری اس دعا کو قبول کرے گا. اور اگر کبھی کسی ظالم سے انتقام لینا تو اس وقت میرے چچا کے بیٹے امیر المومنین کے حوالے سے دعا مانگ. یہ تو ہمارا جملہ ہے, پیغمبر نے نام لیا, میرے چچا کے بیٹے کے حوالے سے دعا مانگ, خدا فوراً تیرے ظالم سے انتقام لے گا. ابو وفاء شیرازی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پیغمبر کو روکا اور کہا کہ یا رسول اللہ ان کے اوپر تو خود اتنے مظالم ہوئے, ان کے گلے میں رسی باندھی گئی, انہیں گلیوں میں گھمایا گیا, ان کی گلی کے اندر لکڑیاں لا کر مکان کو آگ لگائی گئی, ان کی بیوی کے اوپر مظالم کیے گئے, ان کے حق کو چھینا گیا, انہوں نے اپنے ظالم سے انتقام نہ لیا, میرے ظالم سے انتقام لیں گے. تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا تو نہیں جانتا, یہ تو میرا اپنے بھائی سے ایک عہد تھا جسے میرے بھائی نے پورا کیا, اور اس عہد کی وجہ سے اپنے ظالم سے انتقام نہ لیا, ورنہ تو دیکھتا کہ کس طریقے سے وہ اپنے ظالم سے بھی انتقام لیتا ہے. بہرحال جب کبھی ظالم تیرے اوپر ظلم کرے اور تجھے انتقام لینا ہو تو ہمیشہ میرے چچا کے بیٹے کے حوالے سے دعا مانگ, اور کبھی اگر بادشاہ یا شیطان کی برائی سے محفوظ رہنا ہے تو ہمیشہ اب ہمارے الفاظ ہمیشہ چوتھے امام کے حوالے سے دعا مانگ, اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچا رہے تو ہمیشہ پانچویں اور چھٹے امام کے حوالے سے دعا مانگ, اسی طرح اگر تو یہ چاہتا ہے کہ علم میں اضافہ ہو تب بھی پانچویں اور چھٹے امام کے حوالے سے دعا مانگ, اور اگر تو گھر میں خیریت و عافیت سے رہنا چاہتا ہے تو ساتویں امام کے حوالے سے دعا مانگ, اور اگر سفر میں خیریت اور عافیت سے رہنا چاہتا ہے تو آٹھویں امام کے حوالے سے دعا مانگ, اور اگر رزق میں برکت و وسعت و کشائش چاہتا ہے تو نویں امام کے حوالے سے دعا مانگ, اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا تجھے عبادت کی توفیق دے. ایک وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ انسان نیکی کرنا چاہتا ہے مگر اس کا دل اسے نیکی کی طرف نہیں جانے دیتا, انسان سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے مگر نہیں چل پاتا, وہ وسوسے کی کیفیت, وہ شیطان کا وسوسہ. تو اگر کبھی تو یہ چاہتا ہے کہ رشتے داروں کے دوستوں کے حق کو ادا کرے اور عبادت کی توفیق کی دعا چاہتا ہے تو دسویں اور گیارہویں امام کے حوالے سے ہم ہمیشہ اپنی دعا کو مانگ, اور اگر کبھی تلوار تیری گردن پہ پہنچ جائے اور یہ کہہ کر, ابو وفاء شیرازی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی گردن کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر گردن پہ کبھی تلوار پہنچ جائے اور اتنی بڑی کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو اس وقت میری نسل میں جو قائم ہے اس کے حوالے سے دعا مانگ, خدا فوراً تیری دعا کو قبول کرے گا.
تو یہ طریقہ دعا ہمیں بتایا گیا. اگرچہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کسی امام کے حوالے سے دعا مانگے دعا قبول نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں, مگر جیسا کہ فطری بات کہ اگر آپ چھٹے امام کے زمانے میں ہوتے اور چھٹے امام موجود ہوتے تو آپ بجائے اس کے کہ کسی اور امام سے دعا مانگتے, فطری بات یہ تھی کہ آپ فوراً چھٹے امام کے پاس جاتے اور ان کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرتے. تو اس وقت جو بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کے حوالے سے دعا مانگے, اور یہ ذمہ داریوں کی تفصیل ابھی آنے والی. اب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 15 شعبان 255 ہجری سے کچھ دن پہلے کا تذکرہ, بشر ابن سلیمان ایک بردہ فروش. یہ واقعہ بھی بڑا مشہور واقعہ, لیکن اگر امام کی گفتگو ہو اور یہ واقعہ ہی بیان نہ کیا جائے تب بھی کچھ مناسب نہیں لگتا. بشر ابن سلیمان بردہ فروش وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے ایک کافور غلام بلانے آیا. ان کا کام یہ تھا کہ یہ غلاموں اور کنیزوں کو خریدا کرتے تھے اور دوسروں کے ہاتھ بیچا کرتے. یہ محبان اہل بیت میں تھے, سامرہ میں رہتے تھے اور امام کے پڑوس میں رہتے. امام کا وہ گھر جس میں 10ویں امام بھی موجود ہے 11ویں امام بھی موجود. مجھے ایک دن امام نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے بشر ابن سلیمان تم انصار سے تعلق رکھتے ہو, یہ حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد میں سے ایک بزرگ, تم انصار سے تعلق رکھتے ہو اور انصار ہمیشہ سے ہمارے محب رہے ہیں. یہ جملہ امام کا بڑا تاریخی جملہ, گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن انشاءاللہ انجمن قدام القرآن میں یہ آئے گا کہ ثقیفہ کی کارروائی میں انصار نے کس طرح سے اہل بیت کا ساتھ دیا. تم انصار سے تعلق رکھتے ہو اور انصار ہمیشہ سے ہم سے محبت کرنے والے ہیں, تو آج ہم تمہیں ایک ایسی فضیلت دینا چاہتے ہیں جو آج تک کسی اور مومن کو نہ ملی ہوگی تمہارے دور کی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس فضیلت سے تمہارا مرتبہ بڑھائیں. یہ کہہ کر امام نے 220 اشرفیاں لیں اور 220 اشرفیاں رکھ کے ایک تھیلی میں رکھی اور اس کے بعد تھیلی پر مہر لگا کر وہ تھیلی میرے حوالے کی. رومی زبان میں, فرنگی زبان میں, اس زمانے کی جو زبان یورپ کے ممالک میں چلتی اس زبان میں امام نے خط لکھا, اپنی دستخط کی اور کہا کہ یہ خط بھی تیرے حوالے ہے, میں بند کر کے دے رہا ہوں. یہاں سے سیدھا جا بغداد کے پل پر, جس وقت کنیز اور غلاموں کی کشتیاں آنے لگے صبح سویرے, اس وقت تو انتظار کرنا جب عمر ابن یزید کی کشتی آئے. یہ بڑا مشہور بردہ فروش ہے, کنیزے اور غلام بیچنے والا. جب اس کی کشتی آئے تو اس وقت تو یہ رسول اس وقت انتظار کرنا, اور جب تیری نگاہ اس کشتی میں پڑے کہ ایک عورت ہے کہ جو دو مضبوط ریشم کے لباس پہنے ہوئے, اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا اور وہ خود اپنے آپ سے یہ گفتگو کرتی جا رہی, جس وقت لوگ اس کو دیکھنے کے لیے قریب آتے ہیں, اور کنیزوں کا جو پہلے زمانے میں خرید و فروخت کا طریقہ تھا کہ جسم کو چھو کر دیکھتے, تو جس وقت لوگ اس کے قریب آتے ہیں اور اس کے جسم کو چھونا چاہتے ہیں وہ ایک مرتبہ گھبرا کے پیچھے ہٹتی اور اپنی اور یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ آج زمانے نے مجھے کس حالت میں پہنچا دیا اور کس طرح سے میری توہین اور بے عزتی کی جا رہی, کاش میرا والی اور وارث آ جائے اور مجھے اس بے عزتی سے بچائے. جب یہ جملہ تو سن تو اس وقت آگے بڑھ کر عمر ابن یزید سے کہنا کہ یہ کنیز میرے حوالے کر دے, میں اس کی قیمت دینے کو تیار. بشر ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میں چلا سامرہ سے بغداد میں جا کر مکان کرائے پر لیا اور کرائے پر مکان لے کر صبح سویرے بغداد کے گھاٹ پر پہنچا. جب کشتیاں آنا شروع ہوئی تو میں انتظار کرنے لگا, جب عمر ابن یزید کی کشتی آئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی دوسری کنیزیں کثرت کے ساتھ فروخت ہو رہی ہیں, البتہ ایک کنیز ہے جو ریشمی لباس پہنے اور اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہے, وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی. جسم دکھانا تو بہت بڑی بات ہے, کسی کو چہرہ تک نہیں دکھانے دیتی اور ایک کونے میں خاموش کھڑی. یہاں تک کہ جب کوئی اس کے قریب آتا ہے تو وہ وہی جملہ کہتی ہے جو امام نے مجھے بتایا تھا. بس یہ جملہ سنتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہی میرا مطلوب ہے. میں آگے بڑھا, ایک مرتبہ عمر ابن یزید کے قریب پہنچا اور کہا کہ میں اس کنیز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. عمر ابن یزید کہتا ہے کہ میں تو اس کنیز کے ہاتھوں تنگ آ گیا ہوں, یہ ابھی تک کسی کے ہاتھ فروخت کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے. جا اور جا کر تو ہی سے بات کر, کاش کہ تیرے ساتھ جانے پہ راضی ہو جائے تو مجھے میرے پیسے مل جائیں. میں آگے بڑھا, اس کنیز کے قریب پہنچا, وہ گھبرا کے پیچھے ہٹنا چاہتی ہے, مگر میں اپنے دسویں امام کا لکھا ہوا خط اسے پیش کرتا ہوں. جیسے ہی خط کی عبارت پر اس کی نگاہ گئی ایک مرتبہ اس نے خط کو پڑھ کر چوما اور چومنے کے بعد اپنے مالک سے کہا کہ مجھے اس کی آگ فروخت کر دے ورنہ میں زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی. مالک نے سنا وہ تو پہلے ہی سے اس فکر میں تھا کہ یہ کنیز کسی طرح فروخت ہو. اس نے خوشی خوشی اس کنیز کو میرے ہاتھ فروخت کر دیا. میں اس کنیز کو لے کے اپنے گھر میں آیا, بغداد کے گھر میں پہنچا. واقعہ بڑا طویل ہے لیکن چونکہ کثرت کے ساتھ آپ نے سنا ہے اس لیے ہم بڑا مختصر کرتے ہیں. اب کنیز جب اس کے گھر میں آ گئی تو ایک مرتبہ یہ کہہ رہا کہ میں بڑا حیران, میں بڑا پریشان کہ یہ کنیز کیسے صرف وہ خط دے کر میرے ساتھ چلنے پہ راضی ہو گئی. میں نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ اے کنیز تو نے خالی وہ خط پڑھا میرے ساتھ چلنے پہ راضی ہو گئی, نہ کوئی پوچھا نہ تحقیق کی نہ دریافت کیا. تو ایک مرتبہ کنیز کہتی ہے کہ اے آل رسول کی معرفت نہ رکھنے والے میری گفتگو توجہ سے سن. میرا نام ملیکہ اور انہی معظمہ کا نام بعد میں تبدیل کر کے نرجس خاتون رکھ دیا گیا. میرا نام ملیکہ اور میں قیصر روم کی پوتی ہوں. عمر 13 سال ہوئی تو میرا رشتہ میرے چچا زاد بھائی سے طے پایا. چنانچہ جشن کا اہتمام کیا گیا. 300 حضرت عیسیٰ کے زمانے سے تعلق رکھنے والے, علمی تعلق رکھنے والے جن کا مسلسل علمی تعلق تھا, 300 وہ حواری بلائے گئے, 700 دربار کے معزز امیر بلائے گئے, 4000 فوج کے سپاہی بلائے گئے اور بڑے عالی شان دربار میں شادی کی تقریبات کا آغاز ہوا. تخت کو رکھا گیا, اس تخت کے 40 پائے لگائے گئے اور اس تخت کے اوپر سلیب اور بھتیں سجائی گئی. جس وقت دولہا کو تخت پہ بٹھا کر انجیل ہاتھ میں اٹھا کر انجیل پڑھنے کا موقع آیا, ایک مرتبہ تمام بت اور سلیب دھڑا دھڑ زمین کے اوپر گرنے لگے اور اس تخت کے پائے ٹوٹے اور وہ تخت اوپر سے نیچے آ کر گرا, یہاں تک کہ دولہا بھی زخمی ہو گیا. جب یہ منظر دیکھا اس وقت کے پادریوں نے تو گھبرا گھبرا کے کہا کہ اے بادشاہ وقت ہم یہ نکاح نہیں پڑھا سکتے, اس لیے کہ اس نکاح کے اندر ایسی علامت جو عیسیٰ کے دین کے زوال کی علامت, اس لیے ہمیں اس شان سے محفوظ رکھا جائے. بادشاہ نے ایک مرتبہ کہا کہ ہاں یہ لڑکا ہی منحوس رکھتا ہے, اس کے دوسرے بھائی کو بلایا جائے, دوسرے بھائی کے ساتھ شادی کی جائے گی میری پوتی کی, ایک پوتی ہے ایک پوتا ہے. بہرحال دوسرے بھائی کو بلایا گیا, تخت کو سجایا گیا, لیکن پھر جس وقت موقع آیا اور انجیل کو کھول کر پڑھنے کی باری آئی, تخت پھر ہلا, سلے پھر گرے, بت پھر زمین پہ آ رہے اور تخت ایک مرتبہ لڑکڑا کے زمین سے ٹکرایا اور دوسرا دولہا بھی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا. یہ منظر دیکھ کر تمام کے تمام پادری نکل گئے اور کہنے لگے کہ یہ شادی اس حالت میں ہونا ناممکن. بادشاہ بھی بڑا رنجیدہ بڑا مایوس گھر میں آ گیا اور میں بھی بڑی پریشان کہ اس کا مقصد کیا. یہاں تک کہ رات آئی, رات کو میں سو گئی. جب رات کو میں سو گئی تو خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک میدان, اس میدان میں نور کا بنا ہوا ایک منبر لگایا جا رہا ہے اور جب نور کا منبر لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ آسمان سے آ رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کے 11 حواری اور تمام ماننے والے ہیں اور آنے کے بعد وہ اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں. اب میں حیران کہ میرے پیغمبر کس آنے والے کا انتظار کر رہے, ان سے بڑا تو کوئی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان سے کسی اور کی سواری اتری اور جو آنے والا آیا وہ تنہا نہیں آیا بلکہ اس کے ساتھ بھی اس کے 11 بیٹے اس کے پیچھے پیچھے لگ رہے تھے. اور میں نے یہ منظر دیکھا کہ میرے پیغمبر عیسیٰ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور سلام کر کے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بوسا دیا. میں نے گھبرا کے کسی سے سوال کیا کہ کون, تو مجھے جواب ملا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں جن کا استقبال حضرت عیسیٰ نے کیا. اب میں انتہائی حیرت سے دیکھنے لگی کہ میرے خیال میں تو عیسیٰ سے بڑھ کر بڑا کوئی پیغمبر نہیں تھا مگر جس کا استقبال عیسیٰ کرے. اور پھر فوراً میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ اس آنے والے پیغمبر نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے لڑکوں میں سے ایک کو آگے کیا اور کہا کہ یا حضرت عیسیٰ یہ میرا بیٹا, ہماری آج کی اصطلاح میں میرا بیٹا ہے حسن ابن علی یعنی 11th امام, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح آپ کے وسیع چمکون کی نسل سے تعلق رکھنے والی اس لڑکی ملیکہ سے کروں. حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ بڑے چمون کی طرف کہ اے چمون اس سے بڑھ کر تیری کیا خوش قسمتی کہ آل محمد کا رشتہ تجھ سے مل جائے گا. اور میرے نانا چمون نے ایک مرتبہ فوراً ہاں کر دی. اسی وقت نور کے منبر کے اوپر بیٹھ کر میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ نے اور مسلمانوں کے پیغمبر دونوں نے نکاح پڑھا اور میرا نکاح ہو گیا. اب روایت یہ ہے کہ میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل کے میں حیران میں پریشان کے اس خواب کا مطلب کیا ہے. تمام دن ایک مرتبہ پریشانی کی حالت میں رہی, یہاں تک کہ اگلی رات آئی. جب اگلی رات آئی تو ایک مرتبہ پھر میں سوئی اور خواب میں نے دیکھا کہ حضرت مریم تشریف لائیں. میں نے حضرت مریم کو دیکھا, ایک مرتبہ ان کے استقبال کو آگے بڑھی, لیکن آج بھی مجھے ایسا لگا کہ جیسے حضرت مریم کسی کا انتظار کر رہی. میں حیران کہ حضرت مریم کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کا انتظار کریں, ان سے زیادہ افضل کون ہو سکتا. لیکن تھوڑی دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور کی ایک سواری اتری, اور جب وہ قریب پہنچی تو اس کے پردے کو ہٹا کر کوئی بیوی باہر آئی. آنے والی ایسی تھی کہ ان کے سامنے حضرت مریم کی شخصیت بھی دب کے رہ گئی تھی. حضرت مریم نے آگے بڑھ کر استقبال کیا. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون, تو جواب ملا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. میں حیران کہ مریم جیسی محترم خاتون اور ان کا اس طرح استقبال کر رہی. ایک مرتبہ مریم نے مجھے بازو سے تھاما اور کہا کہ اے میری بیٹی ملکہ, انہیں پہچان, یہ تیرے شوہر کی ماں ہے اور ان سے ملاقات کر. میں نے جیسے ہی دیکھا, ایک مرتبہ شکایت کی جناب سیدہ سے کہ آپ کے بیٹے مجھ سے شادی کے بعد ایک مرتبہ بھی میرے خواب میں نہیں آئے, ایک مرتبہ بھی مجھ سے ملاقات نہیں کی. تو حضرت فاطمہ جواب دیتی ہیں کہ اے میری بیٹی, تو ابھی تک اپنے دین پر ہے, اب یہ دین صحیح دین نہیں رہا. جب تک کہ تو اس دین پہ نہ آئے گی جو میرے بابا کا دین, اس وقت تک میرا بیٹا تیری ملاقات کو نہیں آ سکتا. میں نے ایک مرتبہ حضرت مریم کی طرف دیکھا تو مریم نے کلمہ پڑھ کر بتایا کہ میں تو ابتدا ہی سے اس دین کے قائل ہوں. جب میں نے مریم کو یہ دیکھا کہ وہ اس دین کو مانتی ہے تو میں نے بھی سلفور کلمہ پڑھا. جناب سیدہ نے میری پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ کل رات انتظار کر, تیرا شوہر تیرے پاس آئے گا. اگلی رات آئی اور میں نے دیکھا کہ امام میرے پاس آئے اور اس کے بعد مسلسل میرے خواب میں آتے چلے گئے. چنانچہ میں اچھی طرح سے امام کو پہچانتی ہوں. بشر ابن سلیمان یہ کہتا کہ اے ملکہ, تو اس کے بعد قیصر روم کے محل سے بغداد کے پل پر کیسے پہنچی؟ تو جواب دیا کہ ایک رات کو جب میرے شوہر خواب میں آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کل تیرا دادا مسلمانوں پر حملے کے لیے فوج بھیج رہا, تو کسی طرح سے اپنا بھیس بدل کر اس فوج میں شامل ہو جا, اس لیے کہ تیرا دادا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے, کوئی تیری نگرانی کرنے والا نہ ہوگا, اور موقع پا کر مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جانا, اس کے بعد تجھے اپنے گھر تک بلانا, یہ میری ذمہ داری. چنانچہ اگلے دن میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دو پنیروں کے ساتھ نکلی. حالت لڑائی میں میں مسلمان لشکر میں داخل ہوئی. انہوں نے مجھے گرفتار کر دیا, لیکن کوئی نہ مجھ سے بات کر سکا نہ میرے جسم کو ہاتھ لگا سکا, یہاں تک کہ عاجز آ کر انہوں نے مجھے اس گردہ فروش کے حوالے کر دیا. اور یہاں کس طرح سے میں رہی وہ منظر بھی تو نے دیکھا. اب میں تیار ہوں اپنے آقا اور مولا کے پاس جانے کے لیے. گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے بشر ابن سلیمان جناب نرجس خاتون کو لے کر دسویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب ایک مرتبہ پھر دسویں امام نے جب نرجس خاتون کو دیکھا تو کہا کہ نرجس خاتون, میں تمہیں دو اختیار دیتا ہوں, تم رائے خدا میں بالکل آزاد ہو, جتنی دولت چاہیے ساری دولت تمہارے حوالے, جہاں دل جانا ہے وہاں چلی جاؤ, اور یا پھر میرے گھر میں رہو تو میں تمہیں ابدی بشارت قیامت تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشخبری سناتا ہوں. تجھے دولت چاہیے یا ہمیشہ کی خوشخبری؟ نرجس خاتون ہماری طرح کے مومن یا مومناؤں میں تو شمار نہ ہوتی تھی. ایک مرتبہ کہا یبنا رسول اللہ, میں دولت لے کے کیا کروں گی, مجھے تو وہ ابدی خوشخبری سنائیے. تو کہا کہ تیرے بطن سے خدا اس بیٹے کو پیدا کرے گا جو تمام دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی. یہ سنتے ہی میں نے کہا کہ یبنا رسول اللہ, پھر میں آپ کے گھر میں رہنے سے راضی ہوں. اور اسی وقت امام نے دوبارہ میرا نکاح پڑھایا, اور اس نکاح کے ساتھ نرجس خاتون کی روایت ختم ہوئی. جناب حکیمہ خاتون کی روایت کا سلسلہ آگے بڑھتا. جناب حکیمہ خاتون گیارہویں امام کی پھوپھی ہے, دسویں امام کی سگی بہن ہے, نویں امام کی دختر. حکیمہ خاتون یہ کہتی کہ میں مسلسل اپنے بھائی دسویں امام کے پاس آیا کرتی تھی, ان کی شہادت کے بعد اسی طرح سے اپنے بھتیجے کے پاس آیا کرتی تھی. ایک مرتبہ جب میں اپنے بھتیجے کے پاس پہنچی تو میں نے وہاں پہ نرجس کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اس وقت تک میں نہ پہچانتی. میں نے اپنے بھتیجے سے سوال کیا کہ یہ کون, تو میرے بھتیجے نے اس کا تعارف کرایا. یہ سنتے ہی جیسے ہی میرے بھتیجے نے میرا تعارف کرایا نرگس سے اور نرگس خاتون سے میرا تعارف کرایا، ایک مرتبہ نرگس خاتون آگے بڑھی میرے قدموں کو بوسا دینے کے لیے، یہ کہتے ہوئے کہ آپ امام کی پھوپھی ہیں، امام کی بیٹی ہیں، امام کی بہن. جناب عظیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے نرگس خاتون کو بٹھایا اور کہا کہ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہارے پیروں کو بوسا دوں، اس لیے کہ تمہارے بدن مبارک سے وہ امام پیدا ہونے والا جو تمام عالمین کا امام ہوگا. اور اس کے بعد جناب حکیمہ خاتون، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ورنہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ حکیمہ خاتون اور نرگس خاتون ان دونوں میں ایک طرح سے ساس اور بہو کا رشتہ ہے، کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، یہ بھی ایک بڑا اہم معاشرتی موضوع. لیکن چونکہ پورا ایک گھنٹہ ہو چکا اور اب تک امام کے موضوع پر گفتگو زیادہ آگے نہ بڑھ سکی، اس لیے یہ انشاءاللہ پھر کسی اور تقریب کی مناسبت سے اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا. اب جناب حکیمہ خاتون کی روایت کہ میں اپنے بھتیجے کے پاس مسلسل آتی جاتی تھی، یہاں تک کہ 15 شعبان کی شب کو میں پہنچی، تمام دن میں روزے سے تھی، جب میں شام کے قریب پہنچی ملاقات کر کے واپس جانا چاہا، میرے بھتیجے نے کہا کہ پھوپھی اماں آج آپ میرے یہاں ہی روزہ افطار کریں. میں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اس کا سبق تو جواب دیا کہ آج نرگس خاتون کے بطن سے خدا میرا مجھے وہ بیٹا عطا کرے گا جس کا انتظار صدیوں سے ہو رہا تھا. یہ سنتے ہی میں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں تو نرگس میں کسی قسم کے آثار حمل نہیں دیکھتی ہوں، یہ تم کیسے کہہ رہے کہ آج بیٹے کی ولادت ہوگی؟ کہا کہ پھوپھی اماں آپ تو اتنے عرصے سے دیکھ رہی ہیں، آپ کو تو پتا ہے کہ ہم ائمہ کی گروہ کی ولادت کا طریقہ ہی بالکل علیحدہ اور جدا ہے. بہرحال میں وہاں ٹھہری، روزہ افطار کیا، آدھی رات تک کا وقت گزر گیا، لیکن میں نے نرگس خاتون کو اچھی طرح سے ٹٹول کے بھی دیکھا، کسی قسم کے آثار ولادت نہ پائے. البتہ جب صبح کا وقت قریب آ رہا تھا اور ایک مرتبہ میں اپنے بھتیجے کی طرف مڑ کے کہہ رہی تھی کہ اے میرے بھتیجے، اب تو رات ختم ہو رہی ہے اور اب تک کوئی آثار ہم نظر نہیں آتے، تو میرے بھتیجے نے مسکرا کے کہا کہ پھوپھی اماں بس وہ وقت آیا ہی جاتا ہے کہ جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا. اور ایک مرتبہ مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے سامنے نور ہی نور پھیل گیا ہے، مجھے نرگس خاتون نظر آنا بند ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد نور ہٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ زمین کے اوپر پیشانی کو رکھے ہوئے ایک پہلے تو شکر کا کلمہ زبان سے نکال رہا اور پھر کہتا جاتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان ابی امیر المومنین حجت اللہ، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے دوسرے تیسرے چوتھے امام کے اوپر درود بھیجتا جا رہا اور ان کی امامت بھی. ان کی امامت کی شہادت دیتا چلا جا رہا ہے. بڑا تفصیلی واقعہ ہے لیکن بہت مختصر کرنا، اس لیے کہ ظہور امام، علامات ظہور امام، بہت بہت زیادہ موضوع ابھی باقی رہ گیا ہے. مختصر یہ ہے کہ میں نے اس بچے کو اٹھایا، اٹھا کر اپنے بھتیجے کی گود میں دیا. میرے بھتیجے نے پہلے تو اس کی پیشانی کو چوما، اس حالت میں لیا کہ اس بیٹے کے، اس بچے کے پیر میرے بھتیجے کے سینے پر تھے اور لب اپنے باپ کے لبوں سے منسلک تھے اور میرے بھتیجے کی زبان اپنے بیٹے کے منہ کے اندر موجود تھی. تھوڑی دیر تک یہ منظر گزرا اور اس کے بعد میں نے کمرے میں کچھ جانوروں کے پھڑکانے کی آواز سنی. ایک مرتبہ نگاہ اٹھائی تو سفید پرندے میں نے چاروں طرف دیکھے اور یہ دیکھ کر میں اور حیران ہو گئی کہ میرے بھتیجے نے اس بچے کو اٹھا کر ان سفید پرندوں کے حوالے کر دیا اور یہ سفید پرندے اس بچے کو لے کر آسمانوں کی طرف اڑ گئے. میں نے گھبرا کے کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو مسکرا کے وہ کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں، یہ پرندے نہیں ہیں بلکہ آسمان کے قدسی فرشتے ہیں، اس لیے کہ اس بچے کا جتنا انتظار زمین پہ ہو رہا اس سے زیادہ انتظار اس کا آسمانوں پہ کیا جا رہا. ابھی آسمان کی طرف جائے گا اور 3 دن کے بعد پلٹ کے آئے گا. اور پھوپھی اماں، میں نے وہی کیا جو موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کے ساتھ کیا تھا. اور اس کے بعد روایت یہ ہے کہ 3 دن کے بعد جب وہ بچہ پلٹ کے آیا اور حکیمہ خاتون 1 ہفتے کے بعد اپنے بھتیجے کے گھر میں گئی تو ایک مرتبہ یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ 2.5 سال کا ایک لڑکا گھر کے اندر گھوم رہا. گھبرا کے کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ 2.5-3 سال کا بچہ کہاں سے آیا؟ تو کہا پھوپھی اماں، آپ نے نہیں پہچانا؟ یہ وہی میرا بیٹا ہے جو 1 ہفتے پہلے پیدا ہوا تھا. ایک مرتبہ حکیمہ خاتون گھبرا کے کہتی ہیں کہ 1 ہفتے میں اتنی پرورش؟ تو کہا پھوپھی اماں، یاد کیجئے، اور یہ روایت میں ہے، یاد کیجئے کہ جب آپ حکیمہ خاتون کو ٹٹول رہی تھی اس وقت پیٹ کے اندر سے کسی نے آپ کو سلام کہا تھا اور انا انزلنا کے سورہ کی تلاوت کی. اور یہ بہت اہم ترین باب ہے غیبت امام کا کہ انا انزلنا کا سورہ غیبت امام کو سب سے بہتر طریقے سے ثابت کرتا ہے. لیکن وقت بہت کم ہے، ہم تفصیل میں گئے بغیر خلاصہ مطلقاً یہ بیان کرتے ہیں کہ ولادت امام ہو گئی، لیکن ولادت امام کو اتنا پوشیدہ رکھا گیا، اتنا پوشیدہ رکھا گیا کہ صرف چار ہستیوں کو پتا تھا کہ امام پیدا ہو، گیارہویں امام، نرگس خاتون، حکیمہ خاتون اور ایک تنیز کے جس کے علم میں یہ تھا، تنیز یا غلام اس میں اختلاف، صرف چار ہستیوں کو پتا چلا کہ اس امام کی ولادت ہو چکی. اسی لیے روایتوں میں یہ ہے کہ امام کے صحابی ابو دیان 260 ہجری میں امام کے پاس سفر کے آخری تاریخوں میں آئے اور آ کر کہا کہ مولا آپ نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کے بعد امام وقت کون ہوگا. گیارہویں امام کہتے ہیں کہ اب سے 15 دن کے بعد تم پھر اس گھر میں آنا تو تمہیں یہاں سے رونے کی آوازیں سنائی دیں گی اور میرا جنازہ اس گھر سے اٹھا کے باہر لایا جا رہا ہوگا. اس وقت جو بچہ جو شخص آگے نکل کر لوگوں سے خطوط کو طلب کرے، جو میری نماز جنازہ پڑھائے اور جو تھیلیوں میں موجود چیزوں کے بارے میں بتا دے، بس وہی میرے بعد میرا امام. ابو دیان یہ کہتے ہیں، اگرچہ بہت سے لوگوں کی گواہی ہے لیکن صرف ایک روایت ہم وقت کی کمی کی وجہ سے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ گیارہواں امام نے آخر میں یہ کہا تھا اے ابو دیان بعد میں بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، بہت سے یہ کہیں گے کہ یہ ماں کے پیٹ میں مر گیا، بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ دنیا میں آ کے مر گیا، بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ وہ بچپنے میں کھو گیا، اور آج بھی یہ چاروں کہنے والے دنیا کے اندر موجود. بہرحال ابو دیان کہتے ہیں میں 15 دن بعد آیا، 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی، امام کا جنازہ گھر سے باہر نکل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ گھر سے نکل کر گھر کے صحن میں رکھا گیا اور خاص خاص مومنین قطار باندھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. امام کے گیارہویں امام کے بھائی جعفر جنہوں نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا، چنانچہ جعفر قذاب ان کا لقب پڑا، لیکن بعد میں توبہ کر لی تو جعفر سواب یعنی توبہ کرنے والے جعفر کا علاج. میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جب صفیں کھڑی ہو گئیں تو وہ بچہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے اپنے چچا کو جو نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے ایک مرتبہ دامن سے پکڑ کر گھسیٹا اور کہا کہ چچا آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے. اور جعفر جو اپنے آپ کو امام کہہ رہے تھے اس وقت اتنے مرغوب ہوئے کہ پیچھے ہٹ گئے اور اس بچے نے آگے جا کے نماز پڑھائی. اس کے بعد گھوم کر کچھ لوگوں کو دیکھا اور کہا کہ وہ خط لاؤ کہ جو تم میرے بابا کے پاس لے کے آئے تھے. ابو دیان کہتے ہیں کہ میں نے دو علامتیں تو دیکھی، تھوڑی دیر گزری میں تیسری علامت کا انتظار کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ قم سے کچھ مومنین آئے، آنے کے بعد پوچھا کہ امام کون ہے، لوگوں نے جعفر کو آگے بڑھا دیا کہ یہ اپنے آپ کو امام کہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بتانا کہ ہم اپنی تھیلیوں میں کیا لے کے آئے. تو اب جعفر کے ہوش و حواس جاتے رہے، ہکا بکا ان کا منہ دیکھ رہے ہیں اور ابو دیان یہ کہہ رہے کہ میرے پاس موقع تھا امام کی پہچان کا. اتنے میں نے دیکھا کہ گھر سے غلام نکل کے آیا اور آ کر کہا کہ اے اہلیان قوم یہ تھیلیاں امام کے حوالے کرو، امام یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں سے ہر تھیلی میں 200 اشرفیاں اور ہر تھیلی میں 10 اشرفیاں کھوٹی اور جعلی اشرفیاں. قوم والوں نے ایک مرتبہ سر کو جھکایا، اشرفیاں آگے بڑھائی اور کہا کہ اے غلام تجھے کیسے پتا چلا کہ اس میں کتنی اشرفیاں ہیں اور کتنی کھوٹی اشرفیاں؟ تو کہا کہ مجھے میرے امام نے بتایا. ابو دیان کہتے ہیں کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی امام برحق. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے 12ویں امام کبھی پردہ عام پر آئے ہی نہیں، بلکہ صرف یہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ جب سامنے آئے تھے. بس پیدائش سے لے کر آج تک امام زمانہ لوگوں کی نگاہوں سے نہا اور پوشیدہ، کسی وقت بھی منظر عام پر نہیں آئے، صرف اپنے 11ویں امام کے اپنے باپ کی 11ویں امام کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد سے غیبت میں چلے گئے. اس کا نام ہے غیبت صغرا. یہ سلسلہ چلتا ہے 8 ربیع الاول 207 ہجری سے 15 شعبان 328 ہجری تک. یہ 68 سال تک امام کی غیبت کو غیبت صغرا کہا جاتا ہے اور 15 شعبان 328 ہجری سے 10 محرم کی اس تاریخ تک جب امام ظہور فرمائیں گے یہ سارا زمانہ غیبت صغرا کا زمانہ کہلاتا ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر آئیں کہ امام کے آنے سے پہلے کی کیا علامتیں ہیں، امام کے آنے کے وقت کیا کچھ ہوگا، امام کے آنے کے بعد کس طریقے سے دنیا بدلے گی اور امام کے آنے کے بعد جو حکومت ائمہ قائم ہوگی جس میں تمام امام ایک ایک کر کے واپس آئیں گے، اس حکومت میں کیا ہوگا، اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر آئیں چھوٹی سی 3 یا 4 باتیں بتا کر اگر وقت ہوا تو آج ہی اس موضوع کو ورنہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں آگے بڑھائیں گے. 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو امام غیبت صغرا میں چلے گئے، یعنی تمام دنیا سے امام کا تعلق پہلے ہی نہیں تھا لیکن اب تو امام بن گئے. اب تو مومنوں سے تعلق قائم رکھنا ضروری تھا تو امام نے مومنوں سے تعلق قائم رکھنے کے لیے اپنا ایک نائب مقرر کر دیا. اس کو کہا جاتا ہے نائب خاص, یعنی تمام مومنین اس کے پاس جائیں, مسئلہ پوچھنا ہے اس سے پوچھیں, ہم دینا ہے اس کو دیں, حاجت پیش کرنا ہے اس کے سامنے پیش کریں. اور وہ یہ تمام چیزیں لے کر مہینے میں ایک دفعہ یا دو مہینے میں ایک دفعہ سرداب مقدس میں جاتا اور وہاں اس کی ملاقات زمانے کے امام سے ہوتی اور وہ ان کی خدمت میں یہ تمام باتیں پیش کرتا. سرداب مقدس, سرداب عربی زبان کا لفظ ہے, تہخانے کو کہا جاتا ہے. پرانے زمانے میں عربوں میں آج بھی اور اس وقت بھی گرمی بڑی شدید, ایئر کنڈیشن یا پنکھے کا انتظام تو نہ تھا, تو ہر گھر کے اندر گھر کے پچھلے حصے میں تہخانہ بنایا جاتا تھا اور اس تہخانے کے اندر پانی کی ایک چھوٹی سی نہر جاری کی جاتی تھی. اب وہ تہخانہ زمین کے نیچے ہوتا اور پانی کی نہر وہاں موجود ہوتی تھی, جس کی وجہ سے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا وہاں سے آیا کرتی. تو یہی گیارہویں امام کے مکان میں بھی ایک تہخانہ تھا جسے سرداب مقدس کہا جاتا ہے. اور روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے بارہویں امام کچھ عرصے تک اسی تہخانے کے اندر مقیم رہے. اور یہ اختلاف معتضد عباسی, وہ خلیفہ کے جو گیارہویں امام کے بعد خلافت پر بیٹھا, اسے ایک زمانے میں یہ اطلاع ملی. اس وقت بڑا سخت جاسوسی کا نظام تھا, امام کے ایک ایک شیعہ کو بڑی نگرانی میں رکھا جاتا تھا اور حکومت اس انتظار میں تھی کہ ان کا اپنے امام سے تعلق کس طریقے سے. اب پتہ نہیں کس مومن نے یا مومنوں کے بھیس میں کسی دشمن نے جا کر معتضد عباسی کو یہ اطلاع دے دی کہ امام کا جو نائب, وہ نائب ہمیشہ اس تہخانے میں جا کے امام سے گفتگو کرتا ہے. چنانچہ معتضد عباسی نے اپنے کچھ قریبی رشتے داروں کو جو بڑے طاقتور سے بلایا اور بلا کے کہا کہ تم گھوڑوں پر سوار ہو کر فوراً جاؤ, کہیں نہ ٹھہرو, اور فوراً سامرہ میں امام کے مکان کے سرداب میں اترنا اور وہاں جو نظر آئے اسے گرفتار کر کے لے آنا. روایت یہ ہے کہ یہ سب کے سب چلے, چاہیے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے, پوری قوت سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے چلے, یہاں تک کہ سرداب مقدس میں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے, داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک ہرا بھرا باغ ہے, انتہائی خوبصورت پھل و پھول لگے ہیں, ٹھنڈے پانی کی نہر بہ رہی لیکن انتہائی معمولی پانی, اور نہر کے دوسری طرف کوئی حسین و جمیل نوجوان مصلی پر بیٹھے ہوئے نماز میں مشغول. ایک مرتبہ ان سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا, باقی سارے کے سارے تو گھبرا کے کھڑے ہو گئے کہ تہخانے میں یہ باپ آیا تو کہاں سے آیا, مگر ایک نے جرات کی اور آگے بڑھا. وہ قسمیہ یہ کہتا ہے کہ اتنا کم پانی تھا کہ اگر میں پاؤں ڈالوں تو میرے گٹے تک بھی پانی نہ پہنچے, لیکن ادھر پاؤں اس نے رکھا اور ادھر ایسا لگا جیسے سر سے پیر تک پانی میں ڈوب گیا, گردن تک پانی ہی پانی ہے, ڈوبنے لگا اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دینے لگا. اس کے ساتھیوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نکالا, دوسرا جیدار آگے بڑھا کہ اسے دھوکا ہوا ہے, میں وہاں تک جاؤں گا, لیکن اس کا بھی یہی حشر ہوا. یہاں تک کہ سات میں سے پانچ آدمی جب ڈوبتے ڈوبتے بچے تو جلدی سے دوڑتے ہوئے باہر نکلے, گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس مقام سے فرار ہو کر سیدھے معتضد عباسی کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم نے یہ منظر دیکھا. معتضد عباسی اور گھبرایا کہ یہ اطلاع اگر لوگوں تک پہنچی تو لوگ تو بالکل بہک جائیں گے اور اس امام کی امامت کو مان لیں گے. چنانچہ حکم جاری کیا, ان کو مجبور کیا کہ اپنی زبان سے یہ جملہ نہ نکالے, اور تھوڑے عرصے کے لیے خود بھی خاموش ہو گیا. کچھ دن گزرے, دوبارہ اطلاع آئی کہ وہی سرداب مرکز بنتا جا رہا ہے شیعوں کا, تو اب اس نے بڑی فوج کو روانہ کیا اور فوج کا سپاہی ایک انتہائی متاثر شخص کو مقرر کیا. جب یہ وہاں پہنچے تو پورے مکان کو گھیرے میں لے لیا اور سرداب میں اترے. جب سرداب کے قریب پہنچے, زینے اتر کر اندر داخل ہونا چاہتے کہ تلاوت قرآن کی آواز آنے لگی. افسر کو یقین ہو گیا کہ وہ شخص, وہ امام یہی موجود. اس نے پوری فوج کو بلا لیا کہ گھر کے محاصرے سے فائدہ نہیں, سرداب کے دروازے کو بند کر دو, اور سرداب کے دروازے پر فوج لگ گئی اور حکم دیا کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں فوراً حرکت میں آ جانا, اور دروازہ کھول کے اندر چلا. جب اندر پہنچا تو وہی منظر دیکھا کہ پرفضا باغ ہے, بہتا ہوا پانی ہے, پانی کے قریب مسلح کو بچھائے ہوئے ایک جوان کھڑا ہوا عبادت الہی میں مشغول ہے. ایک مرتبہ یہ اس کے قریب پہنچنا چاہتا ہے, اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا, ادھر اس کا دیکھنا ہے, ادھر یہ سفر کے تمام جسم پر لرزہ تاری ہوتا ہے اور وہ شخص بڑے اطمینان سے مسلح کو لپیٹ کے پانی کو پار کر کے دروازے کو کھول کے باہر نکلا. تمام فوج یہ منظر دیکھ رہی ہے اور اسی حالت میں کھڑی. تھوڑی دیر گزری, جب اس افسر کو ہوش آیا, ایک مرتبہ گھبرا کے دیکھنے لگا, وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا, گھبرا کے باہر آیا, سوال کیا کہ کیا تم نے اس نوجوان کو گزرتے تو نہیں دیکھا. تمام سپاہیوں نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے ایک نوجوان گزر کے تو گیا. وہ اکثر گھبرا کے کہتا ہے کہ پھر مجھے نظر تو نہیں آیا. جب تمہاری آنکھوں کے سامنے گیا تو میری آنکھوں پر کس نے پردے ڈال دیے تھے؟ کون تھا کہ جو میری آنکھوں کو بصیرت رکھنے کے باوجود بصارت رکھنے کے باوجود دیکھنے کی قوت سے محروم کر رہا تھا؟ اور گھبرا کے کہتا ہے کہ پھر تم نے روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا آپ ہی کا تو حکم تھا کہ جب تک کہ ہم نہ کہیں حرکت میں نہ آنا, اس لیے دیکھنے کے باوجود ہم حرکت نہیں کر سکے. یہ وہی مسئلہ ہے کہ الہی. اور اس کے بعد سے امام منتقل ہو گئے. کہاں چلے گئے یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن اپنے چار نائب مقرر کیے. پہلے نائب عثمان ابن سعید, یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے گیارہویں امام کے زمانے میں بغداد میں روغنیات کی دکان کھولی. اب بارہویں امام کے زمانے میں مرکز ان کے پاس سمٹ کے آ گیا. 295 ہجری میں ان کا انتقال ہوا 35 سال کی نیابت کے بعد. اس کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن عثمان نائب بنے. 10 سال تک وہ نائب رہے اور ان کو ان کی موت سے 2 مہینے پہلے امام نے حکم دیا تھا کہ اپنی قبر کھدوا کے رکھو. وہ روزانہ اپنی قبر میں اترتے. آج بھی بغداد میں چاروں نائبوں کی قبر موجود. وہ روزانہ اپنی قبر میں اترتے, ایک قرآن کی تلاوت کر کے نکلتے تھے اور مسلسل قبر کے تذکرے کو لوگوں کے ذہن میں بٹھاتے تھے. جب ان کا آخری وقت آیا تو ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا, اور یہ واقعہ آپ کو آقائے خمینی کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں نکالنے میں مفید ثابت ہو سکتا ہے. وہ عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ محمد ابن عثمان, یہ دوسرے نائب, ان کو اپنے زمانے کے ایک مومن تھے ابو جعفر, ان پر انتہائی اعتماد تھا. جعفر ابن علی, ان پر انتہائی اعتماد, اتنا بھروسہ تھا کہ سب کو یقین تھا کہ تیسرے نائب جعفر ابن علی بنے. چنانچہ جب دوسرے نائب کا آخری وقت قریب آیا تو یہ جعفر ابن علی ان کے سرحانے بیٹھے تھے, اور حسین ابن روح اسی زمانے کے ایک اور شخصیت تھی وہ پارٹی بیٹھے تھے. ایک مرتبہ وقت آخر دوسرے نائب نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ ابھی ابھی آ کر امام نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میں اپنا نائب حسین ابن روح کو بناؤں. یہ ایک جملہ تھا. جعفر ابن علی اپنے مقام سے کھڑے ہوئے, پائتی آئے, حسین ابن روح کے بازو کو تھاما, انہیں لے جا کے سرحانے بٹھا دیا. یہ آپ کا مقام ہے اور اب پائتی بیٹھنا میرا مقام ہے. یہ جعفر ابن علی. اور اسی دور میں اسی معیار کے تیسرے مومن تھے ابو الحسن الشلبانی. یہ بہت بڑے ہمارے عالم, انہوں نے بہت ساری کتابیں شیعوں کی حمایت میں لکھی. ان کو یہ یقین تھا کہ امام اپنے دوسرے نائب کے بعد تیسرا نائب مجھے بنائیں گے. لیکن جب اطلاع ملی کہ تیسرا نائب حسین ابن روح کو بنایا تو یہ ان کے دل میں حسد پیدا ہوا, اور انہوں نے مذہب شیعہ کی حمایت میں لکھتے لکھتے امام کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دی. اب لوگ بڑے پریشان کہ ہم کیا کریں, اب سے چند سال پہلے تو بڑے مومن اور متقی تھے, آج اس قسم کی باتیں لکھ رہے ہیں. پتہ نہیں, ہو سکتا ہے یہی صحیح دین ہو سکتا ہے یہی صحیح مذہب ہو. امام بھی ایک مرتبہ ان کی تعریف کر چکے تھے. لوگ اسی کشمکش کی حالت میں تھے کہ امام نے خط بھجوایا جس میں کہا کہ ابو الحسن الشلبانی گمراہ ہو گیا, اس کی کسی بات سے بھروسہ نہ کرنا. تو اگر کوئی نائب امام گمراہ ہو جائے تو امام زمانہ خود ہدایت کرتے ہیں, امام زمانہ خود بتاتے ہیں کہ یہ گمراہ ہوا ہے, آج سے اس کی بات نہ ماننا. تو اگر آج بھی کوئی نائب امام غلطی کر رہا ہے اور اگر آپ کا اعتقاد ہے کہ امام زمانہ زندہ ہے تو یقیناً وہ امام زمانہ اس نائب کی غلطی کی اصلاح کریں گے. یا تو یہ مانیے کہ امام اپنے فرض کو انجام نہیں دے رہے, معاذ اللہ کوئی مومن یہ تو نہیں مان سکتا, یا یہ مانیے کہ امام انتقال کر گئے ان کو اطلاع نہیں مل رہی, یہ اس سے بھی خطرناک, اور یہ مانیے کہ کرنے والا بالکل صحیح کر رہا, تائید امام اس کے ساتھ ہے. تو ابو الحسن الشلبانی گمراہ ہوئے, امام نے فوراً خط لکھ کر کہہ دیا کہ گمراہ ہو گیا, آج سے اس کی بات نہ ماننا. چنانچہ حسین ابن روح نائب بنے. ایک جعفر کا کردار کہ ہر ایک کو یقین ہے کہ یہ نائب امام بنیں گے, اور دیکھنے والے صرف دو, ایک جعفر ایک حسین ابن روح. اگر وہ اپنے آپ کو نائب امام کہیں تو 75% آدمی ان کی بات مان لے, لیکن یہ اطاعت امام کا جذبہ کہ میں نائب امام ہونے کے فخر کو چھوڑ دوں گا لیکن امام کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اور ایک ابو الحسن الشلبانی جیسے گمراہ کہ امام نے عہدہ دیا تو امام کے ہو گئے, اور عہدہ نہ دیا تو امام کی مخالفت کر بیٹھے. بہرحال تیسرے نائب حسین ابن روح تھے. یہ اتنے مقدس بزرگ تھے کہ آج تک یہی طے نہیں کر پائے لوگ کہ یہ شیعہ تھے, سنی تھے, انفی تھے, حنبلی تھے, شافعی تھے. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے تھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسین ابن روح تقیے کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے. 326 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, اور 2 سال بعد چوتھے نائب محمد ابن علی سمری کا انتقال ہوا. 15 شعبان کی تاریخ 2 اعتباروں سے اہم ہے. ہمارے امام کی ولادت بھی اس تاریخ کو ہے, اور نائبوں کا سلسلہ بھی اس تاریخ کو ختم ہوا. اب غیبت کبریٰ, اب امام براہ راست کسی سے اپنا تعلق قائم نہیں رکھتے اور زندگی گزار رہے ہیں. لیکن کس طرح کی زندگی؟ یہ بھی نہیں کہ امام ایک گوشے میں غار میں چپ چاپ بیٹھے. یہ صحیح ہے کہ امام کی ایک حکومت اور اس حکومت میں امام کے پانچ بیٹے, امام کے پانچ بیٹوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ حکومت کر رہے ہیں, وہ صحیح ہے. لیکن امام تمام دنیا میں ہر وقت گردش کرتے رہتے ہیں, اور صحیح روایتوں میں یہ آیا کہ ایک مومن سے زندگی میں تین مرتبہ امام کی ملاقات ہوتی ہے. ایک کسی بھی موقع پر, کہیں بھی ایک مرتبہ تو ضرور ملیں گے. دوسرا حج کے موقع پر. جتنے صحیح مومن ہیں امام کی ملاقات یقینی طور پر ان سے ہوگی. اور تیسرے یہ کہ جب اس کا جنازہ ہو, امام زمانہ جنازے میں ضرور آتے ہیں اور ضرور آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. یہ ایک حق ہے امام اپنے ذمے لیے ہوئے کہ میں اپنے مومن کے اس حق کو ضرور ادا کروں گا. تو امام کی ایک حکومت ہے جزیرہ خضرم, اور آئندہ گفتگو میں تھوڑی اس کی تفصیل آئے گی. اور اس حکومت کو امام نے اپنے پانچ بیٹوں میں تقسیم بھی کیا ہوا, لیکن خود امام ہر وقت دنیا کا دورہ کرتے رہتے ہیں. تو کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ مولا جب امام ہر وقت لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں تو پھر غیبت کیسی؟ امام نے کہا کہ غیبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان گوشے میں بیٹھ جائے, غیبت اس چیز کا نام ہے کہ تم دیکھو سامنے والے کو اور پہچان نہ سکو کہ یہ کون ہے, اسی کا نام غیبت ہے. اور جس طریقے سے یوسف کے بھائی یوسف کو دیکھ رہے تھے جب مصر پہنچے تھے, مگر یہ نہ پہچان سکے کہ یہ ہمارا بھائی وزیر اعظم ہے جو ہمیں گندم دے رہا, تو وہ یوسف کی غیبت تھی. اسی طرح امام تم سے ملاقات کرتے ہیں اور پتا نہیں تمہیں کیا کیا تحفے اور عطیے دے جاتے ہیں, تمہیں نہیں پتا کہ ملنے والا امام ہے. اور روایت ہے ہمارے چھٹے امام کی کہ 30 مومنین کی ایک جماعت ہر وقت امام کے ساتھ, 30 تمام دنیا میں, پوری دنیا کے اندر 30 ایسے منتخب اور مومن لوگ ہیں جو تقوی میں, علم میں, کردار میں اتنے مستحکم کہ وہ 30 آدمی امام کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں, اور کسی کو پتا نہیں کہ وہ 30 کون. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے 2-3 آدمی انہیں 30 میں شامل ہو. اور روایتیں یہ کہ جب ان 30 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو تعداد 29 نہیں ہوتی, بلکہ پھر جو دنیا میں منتخب کردار اور عمل کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو چن کر امام اس 30 میں شامل کر دیتے ہیں. اس موقع پر ہم ایک واقعہ پڑھتے رہتے ہیں, اور آج بھی اس واقعے کو بیان کر دینے کو دل چاہتا ہے, اس لیے کہ یہ باتیں بیان کرنے کا وقت ہی بہت کم ملتا ہے. عام طور پر فقہ کلاس میں آتی ہیں, آج اس مناسبت سے گفتگو ہو جائے تو بڑا اچھا ہے. یہ واقعہ ہم تک ہمارے استاد کے حوالے سے پہنچا, اور انہوں نے اپنے استاد سے سنا, اور ان کے استاد آج کے ایک مرجع آئے آقائے خوی کے بہت ہی گہرے دوست ہیں, بچپنے کے ساتھی ہیں, دونوں کا تعلق خوی مقام سے. تو وہ استاد نقل کرتے ہیں آقائے خوی کے حوالے سے کہ آقائے خوی نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے. اور ایک دوسرا سلسلہ بھی ہے کہ براہ راست ہم نے اپنے استاد سے اور انہوں نے براہ راست آقائے خوی سے سنا, آقائے خوی نے صوفے کی نجف کی مسجد میں یہ واقعہ منبر سے بھی بیان کیا کہ آقائے خوی کے ایک بچپنے کے دوست, آقائے خوی اور وہ دونوں تبریز میں تعلیم حاصل کرنے آئے. آقائے خوی تو نجف آ گئے بہت بچپنے میں, وہ تبریز میں رہے اور وہاں کے دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. اب تبریز کا دینی مدرسہ, مدرسے میں پڑھنے والے زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں, اور نوجوانوں کو موقع کا انتظار ہوتا کہ کسی کو مکانے, کسی کو ستانے کا موقع, کسی کو تنگ کرنے کا موقع, کسی کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے ہم نقصان پہنچائیں. اب چاہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے ہوں یا دینی تعلیم حاصل کرنے والے, دینی تعلیم حاصل کرنے والے اللہ کی بتائی ہوئی حدود میں رہ کر ایسا کام کرتے ہیں, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے شیطان کی بتائی ہوئی حدود میں رہ کر ایسا کام کرتے ہیں. بہرحال ہر ایک اپنے اپنے پیروں کی بات پہ عمل کرتا ہے, اپنے اپنے حادی کی بات پہ. تو اب آقائے خوی کے وہ دوست بتاتے ہیں کہ میں تبریز کے جس مدرسے میں تھا وہاں ایک چوکیدار تھا, اور مسجد کی اور مدرسے کی چوکیداروں کی جو گد بنتی ہے وہ تو آپ کے علم میں ہوگی. تو اب ہر ایک اس کی گد بناتا تھا, جس کو موقع ملا اسے تنگ کر رہا ہے, اسے ستا رہا ہے, کبھی اس کے کھانے کی چیز اٹھا کر لے گیا, کبھی اس کا لباس اٹھا کر لے گیا, کبھی کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا, ہر دیے کہ دن رات اسے ستایا جاتا ہے. لیکن اس کا کام یہ تھا کہ اپنے فرائض کو انجام دے, اور ایک ذمہ داری اس نے خود سے اپنے لیے رکھ لی, اور وہ ذمہ داری یہ کہ جب بھی کوئی شخص بیت الخلاء میں جاتا وہ لوٹا بھر کر پہلے بیت الخلاء میں جا کے رکھا تھا, اور کسی نے کبھی توجہ بھی نہ دی کہ یہ شخص صرف اور صرف اپنے دینی جذبے سے ہمارے لیے یہ کام کر رہا. آقائے خوی سے یہ دوست نقل کرتے ہیں کہ ایک رات کو میری آنکھ کھلی, سردی کا زمانہ, انتہائی شدید سردی, تبریز کی اور ایران کی سردیاں تو ہوتی ہیں قیامت کی سردیاں, انتہائی شدید سردی تھی اور آنکھ کھلی, اس لیے آنکھ کھلی کہ پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی. اب لحاف سے نکلنے, ٹھنڈک کی راتوں میں لحاف سے نکلنے کو کس کا دل چاہتا ہے, مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹھنڈک کی راتوں میں پیشاب کی حاجت انتہائی تنگ بھی کرتی ہے. چنانچہ جبرن و پہرن توہن و کرہن ایک مرتبہ لحاف کو الٹ کر اترے اور اتر کر چلے بیت الخلا کی طرف. آپ یہ بتاتے ہیں کہ جب میں چل رہا تھا بیت الخلا کی طرف تو بیت الخلا سے ملا ہوا اس چوکیدار کا کمرہ, جب میں اس کے قریب سے گزرا تو ایک مرتبہ مجھے ایسا لگا جیسے کمرے سے کسی سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی. آدھی رات کی تاریکی میں, تبریز کی اس ٹھنڈی ہوا میں, تبریز کی اس طوفانی اور قیامت کی سردی میں, یہ کون ہے کہ جو آدھی رات کو اس کے کمرے میں بیٹھ کر اس سے باتیں کر رہا. اگر کہ جائز تو نہ, مگر ایک تجسس نے مجبور کیا, جھک کر اس کنجی کے سوراخ سے آنکھ لگائی اور کمرے کے اندر دیکھا کہ کیا ہو رہا تو کچھ نظر نہ آیا, صرف یہ نظر آیا کہ ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے, ایک عجیب روشنی ہے جو پھیلی ہوئی, اور چوکیدار نظر آیا جس طرح سے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح انتہائی ادب اور سلیقے سے, ایسا لگا جیسا کسی کے سامنے بیٹھا ہوا اس سے بات چیت کر رہا, مگر کس سے بات چیت کر رہا کچھ نظر نہیں آتا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا کہ دروازے پر دستک دے کر ایک مرتبہ دیکھ لوں کہ کون, مگر پیشاب کی حاجت بڑی سخت, چنانچہ میں سیدھا چلا بیت الخلا کی طرف, دروازے کو بند نہیں کیا تاکہ اس چوکیدار کے دروازے پر نگاہ رہے, اور اپنی حاجت سے فارغ ہو کے آیا. سیدھا اس چوکیدار کے کمرے کے دروازے پر پہنچا, ایک مرتبہ دستک دی, تھوڑی دیر تک دستک دیتا رہا, کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور آنکھوں کو ملتا ہوا ایک مرتبہ وہ چوکیدار اس طرح نکلا جیسے گہری نیند سے اٹھ کے آیا. میں نے ایک مرتبہ اسے سوال کیا کہ اے شخص تیرے کمرے میں کون, اس نے جواب دیا کہ کوئی نہیں, اس رات کی تاریکی میں, اس قیامت کی سردی میں کون میرے پاس آئے گا. میں نے کہا کہ نہیں, یقیناً کوئی نہ کوئی ہے تیرے کمرے میں, میں گواہ. وہ انکار کر رہا, میں زور دے رہا, یہاں تک کہ اس نے کہا کہ آ کر خود دیکھ لو. میں کمرے میں داخل ہوا, کمرے میں صرف ایک دروازہ اور ایک کھڑکی اور دونوں کا رخ اسی بیت الخلا کی جانب. میں نے نہ کھڑکی کو کھلتے دیکھا نہ دروازے سے, لیکن کمرے میں پہنچا تو پورا کمرہ خالی نظر آیا, کوئی کمرے کے اندر موجود نظر نہ آیا. اب میں گھبرا گیا, چوکیدار سے پوچھ رہا ہوں, وہ انکار کر رہا اور آنکھیں اور کان گواہی دے رہے کہ کوئی تھا. جب میں نے بڑا زور دیا اسے اور یہاں تک کہا کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ چکا ہوں, تو ایک مرتبہ مجبور ہو کر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ راز کسی کو بتانے کا تو نہیں, مگر آپ اصرار کر رہے ہیں اس لیے مجبوراً میں یہ راز آپ کے سامنے ظاہر کیے دیتا ہوں. اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے جسے میرے کمرے میں میرے سامنے دیکھا ہے وہ خود امام زمانہ کی ذات. میں گھبرا کے سوال کرتا ہوں کہ زمانے کا امام اور تیرے پاس؟ کہا کہ ہاں, وہ تو اکثر میرے پاس آتے ہیں اور اس شہر کے معاملات امام نے میرے حوالے کر دیے, لیکن خدا کے واسطے یہ راز امام کا راز ہے, کسی کو بتائیے گا نہیں. یہ کہہ رہے کہ میں نکلا, جب نکلا تو عجیب حالت تھی. اگلا دن آیا, میں نے دیکھا کہ یہ بیت الخلا میں لوٹا بھی لے جا کے رکھ رہا ہوں, لڑکے اسے تنگ بھی کر رہے ہیں, ستا بھی رہے. میں اس کے مقام کو جانتا ہوں, انتہائی گھبرایا, لیکن کس طرح لوگوں کو منع کروں, کس طرح لوگوں کو سمجھاؤں, راز تو بتا نہیں سکتا. البتہ اس وقت کو انتہائی تکلیف ہوتی تھی جب وہ میرے لیے لوٹا بھر کے بیت الخلا میں لے جاتا تھا. میں انکار بھی کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ نہیں, اگر آپ کا یہ کام میں نے نہیں کیا تو لوگوں کو کچھ شک ہو جائے گا, وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. یہاں تک کہ ایک دن میرے پاس وہ چوکیدار آیا اور کہا کہ اب حکم امام یہ ہے کہ میں تبریز سے کسی اور مقام پر چلا جاؤں جہاں کوئی جاننے والا موجود نہ ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ امام زمانہ کے ساتھ 30 کی تو ایک مخصوص محبوں کی جماعت ہے جو تمام دنیا میں بکھرے ہوئے, جو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے, اور جو مومن بھی اپنے عمل کو بہتر بنا لے, علم کی بھی اتنی ضرورت نہیں, عمل کو بہتر بنا لے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی امام کے ساتھ ساتھیوں کا ایک اور گروہ, مصباح کفامی, ہمارے بہت بڑے عالم کی کتاب ہے مصباح کفامی, اس کے اندر دعائے ام داؤد کی تشریح میں انہوں نے حاشیے پر ایک روایت نقل کی. وہ روایت صرف انہوں نے نقل کی ہے, مگر بڑے جلیل القدر عالم ہے اس لیے ہم اس روایت کا انکار نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے امام نے کچھ اس قسم کا نظام رکھا کہ ایک تو امام کی ذات, اور اپنے ساتھ امام نے چار اوتاد رکھے ہیں, چار اپنے بڑے بڑے ساتھی ہیں جن کو اوتاد کہا جاتا ہے, اور ان چار کے نیچے 40 اور ساتھی ہیں جنہیں ابدال کہا جاتا ہے, اور ان 40 کے نیچے 70 اور ان سے چھوٹے ساتھی ہیں جنہیں نجبہ کہا جاتا ہے, اور ان 70 کے نیچے 360 اور ساتھی ہیں جنہیں صالحین کہا جاتا ہے. یہ پورا ایک سلسلہ ہے امام کا, کہ امام کی ذات جو قطب کہلاتی ہے. امیر المومنین کا یہ جملہ ہے نہج البلاغہ میں, یہ فلاں نے میری جگہ خلافت کو غصب کر لیا جبکہ اسے نہیں پتا تھا کہ میں خلافت کے لیے قطب کی حیثیت رکھتا ہوں. چکی کی وہ نوک جس پر پوری چکی چلتی ہے اگر اسے نکال دیں تو چکی حرکت نہیں کرے گی. تو میں کائنات کا قطب ہوں, اگر مولا کی ذات کو نکال دیں تو کائنات ایک لمحے کے لیے کام نہیں کر سکتی ہے. تو ذات امام قطب ہے, تمام کائنات کا مرکز ہے. چار امام کے بڑے بڑے ساتھی ہیں جنہیں اوتاد کہا جاتا ہے, ان میں سے دو تو فکس ہیں, دو تو مقرر ہیں, ایک حضرت خضر ایک حضرت الیاس. حضرت خضر زمینوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں, حضرت الیاس سمندروں کے معاملات کو دیکھتے ہیں. اور دو دنیا کے عام مومنوں میں سے انسان چنے جاتے ہیں جو اوتاد بنتے ہیں. اس کے بعد چار اوتاد ہو گئے, 40 ابدال ہیں, 70 نجبا ہیں اور 307 صالحین ہیں. علامہ مجلسی نے ان کا نام رجال الغیب رکھا. تو اب دنیا کے مومنوں میں جب ان 307 میں سے کوئی مرتا تو دنیا کے پکے مومنوں میں سے کسی ایک کو ایمان سن کر اس میں شامل کر دیتے ہیں, اور جب 70 نجبہ میں سے کوئی مرتا تو 307 میں سے کسی ایک کو اوپر کر دیا جاتا ہے, اس کی جگہ خالی ہوتی ہے تو عام لوگوں سے بھری جاتی ہے. اور جب ابدال میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے نجبہ میں سے کسی کو لے کر جگہ بھری جاتی ہے. اور جب اوتاد جو دو ہیں کہ جن پر تقرر ہو سکتا ہے جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو نجبہ میں سے ابدال میں سے ان کی جگہ بھری جاتی ہے. تو آپ اگر اپنے عمل کو بہتر بنا لیں, آپ اگر اپنے ایمان کو مستحکم کر لیں تو کوئی تعجب نہیں کہ ظہور امام سے پہلے آپ کو امام کی نہ صرف یہ کہ زیارت ہو جائے بلکہ آپ امام کے ان ساتھیوں میں شامل ہو جائیں جن کے سہارے ظاہری طور پر جن کی مدد سے امام کائنات کا نظام چلا رہے. اور کتنا بڑا عہدہ آپ کو مل جائے گا صرف اپنے تقوی اور عمل کی وجہ سے. تو جنت جہنم قبر تو بات کی چیزیں ہیں, لیکن امام کا ساتھ یہ تو اس دنیا میں آپ کو اپنے تقوی اور عمل سے مل سکتا ہے. اور آخر میں اس جملے پر گفتگو کا اختتام کہ بالکل متفقہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ امام کی 30 کی جماعت میں اور اس 307 کے گروہ میں ہندوستان اور پاکستان کے کچھ مومنین شامل. اب وہ کون مومن ہیں, کہاں کے مومن ہیں یہ نہیں بتایا جا سکتا, نہ ہم تک یہ اطلاع پہنچی, لیکن یہ یقینی ہے کہ آپ کے اس پاکستان کے کچھ مومنین شامل ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کل خدا آپ ہی کو یہ موقع دے دے اگر آپ نے اپنے عمل اور تقوی کو بہتر بنا لیا. آج کی گفتگو ایک تعارف رہا, لیکن ہمارے اپنے خیال لوگوں کی دلچسپی تو اس سے ہے کہ امام کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوں. ہمارے اپنے خیال میں یہ باتیں اور زیادہ اہم ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آج کل ہمارے امام عزل معطل بنے نہیں بیٹھے بلکہ ہر وقت دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. تو اب آئندہ گفتگو کے بارے میں ہم ابھی سے بتا دیں, ایک تقریر ہوگی 45 منٹ کی, امامت کے بارے میں پورا تبصرہ آج کے 40 منٹ میں ہو گیا. آئندہ گفتگو براہ راست امام زمانہ سے شروع ہوگی. آج جو امام کے ہماری گردن پر آج کے زمانے میں ہے اس کا تذکرہ, امام کے بیٹے اور ان کی حکومت کا تذکرہ, اس کے بعد امام کے آنے سے پہلے کے حالات, امام جب آ جائیں گے تو کس طرح جہاد کریں گے, امام کے آنے کے بعد کے حالات, دجال اور یاجوج و ماجوج کا خروج, اس کے بعد امام کی حکومت, چہار کا معصومین کا پلٹ کے آنا, قاتلان امام سے انتقام لینا, اس کے بعد امام زمانہ کی شہادت, امام زمانہ کا غسل و کفن, امام حسین کی شہادت, اور یہ پوری تفصیل 90 منٹ کی تقریر میں بیان کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. اور اگر ہم نے دیکھا کہ مشکل ہے تو ہم وہ شروع کا واقعہ حذف کر دیں گے کہ امام کی حکومت کہاں ہے, وہ آپ کبھی اور بھی سن سکتے ہیں, لیکن یہ پوری ایک ہی تقریر میں گفتگو ہو جائے گی. تو ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ حضرات اس ہفتے ذرا زحمت کرتے ہوئے وقت پہ آ جائیں تو بہت تسلسل کے ساتھ گفتگو چل سکتی ہے. اور یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ ابھی مومنین کی تعداد آنے والی ہے کوئی تسلسل والی بات شروع نہ کی جائے, کیونکہ بعد میں آپ کے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ حضرات فوراً آ جائیے تاکہ فوراً گفتگو شروع ہو. اور یہ بڑا دلچسپ اور بہت زیادہ اہم واقعہ ہے. اب ان شاء اللہ آئندہ منگل کو ٹھیک 9 بجے ہماری آخری کلاس ہوگی رمضان سے پہلے, اس میں امام زمانہ کے موضوع کے ساتھ گفتگو کا آغاز ہوگا.